السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما أنت أهله، وفعل بنا ما أنت أهله، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصلي على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. انسان جب اس دنیا میں آتا ہے بے مقصد آتا ہے، اس کو خبر نہیں ہوتی میں کیوں آیا ہوں، حالانکہ آیا با مقصد ہے، پر اس کو اپنے آنے کے مقصد کی خبر نہیں ہوتی کہ میں کیوں آیا ہوں. وہ سمجھتا ہے کہ شاید کھانا ہے، کھیلنا ہے اور سو جانا ہے. میں نے بچوں کے تین کام دیکھے ہیں، وہ کھاتے ہیں، پھر کھیلتے ہیں اور سو جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں پھر کھیلنا شروع کر دیتے ہیں. جو جو شعور بڑھتا ہے، اگر ماحول ہو تو مقصد اور مقصد کی خبر آنا شروع ہو جاتی ہے کہ میں کیوں آیا تھا، میرا مقصد کیا تھا. پھر احساس ہوتا ہے کہ میرے ساتھ پیٹ لگا ہے، اس کی بھی آتش بجھانی ہے. پھر احساس شروع ہو جاتا ہے کہ میری ضروریات زندگی بھی ہیں، میں نے اپنی ضروریات زندگی کو بھی لے کر چلنا ہے، آگے بڑھانا ہے. پھر ایک اور احساس ہوتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد کہ میں تنہا نہیں ہوں، معاشرہ بھی ہے، معاشرے کی ذمہ داریاں بھی میرے ذمے ہیں. احساس انسان کا بڑھتا چلا جاتا ہے، یہ اس کے ساتھ انسان کی خیر خواہشات بھی بڑھتی ہیں، توقعات بھی بڑھتی ہیں، امیدیں بھی بڑھتی ہیں، لیکن یہ احساس بھی بڑھتا ہے. کرتے کرتے ایک وقت ایسا ہو جاتا ہے کہ یہ اتنا ذمہ دار بن جاتا ہے کہ یہ کہتا ہے کہ بچے میرے ذمے، معاشرہ میرے ذمے، گھر بار میرے ذمے، زندگی کا نظام میرے ذمے، سب کچھ میرے ذمے ہے. لیکن ایک ذمہ داری یہ بھول جاتا ہے کہ یہ بنا کس لیے تھا اور اس کے آنے کا مقصد کیا تھا. وہ بنانے کا مقصد اور آنے کا مقصد صرف ایک ہستی نے دیا، جو کہ میرے آقا مدینے والے سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں. انہوں نے آنے کا مقصد دیا اور یہ انوکھا مقصد دیا انہوں نے آنے کا، کہ افاسب تم منا ما خلقنا کو ما بسن، تم نے کیا سمجھا کہ تم ایسے بیکار آئے، تمہارے آنے کا کوئی مقصد نہیں. لائی ہے آتا یہ قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے. تم کیا سمجھتے تمہاری زندگی کا مقصد ہی یہی ہے کہ بس آئے اور چلے گئے، زندگی کے دن رات گزارے. دی ورلڈ اسٹیج اینڈ وی آر ہیرو، دنیا ایک اسٹیج ہے، ہر ہیرو آتا ہے اپنا کرتب اپنا کارنامہ دکھا کے چلا جاتا ہے. ایک زندگی کا یہ انداز ہے، ایک زندگی کا یہ مقصد ہے، اور ایک زندگی کا ایک انوکھا مقصد ہے کہ ہم ایسے نہیں آئے اور بیکار نہیں آئے، ہمارے آنے میں، ہمارے رہنے میں کوئی مقصد ہے. ورنہ تو ہاتھ ملتے اور بیکار چلے جائیں گے اور بے بسی کی موت مر کے اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے. ہمیں زندگی کا کوئی مقصد دیا ہے تو صرف مدینے والے نے دیا ہے، میرے آقا مدینے والے نے ہمیں زندگی کا مقصد دیا ہے، باقی ساری زندگی بیکار زندگی ہے. جب زندگی کے مقصد کو انسان سمجھ پاتا ہے، پھر اپنی زندگی کی ترتیب بناتا ہے، تقسیم بناتا ہے، کون سا وقت میں نے تجارت کو دینا ہے، کون سا وقت بچوں کو دینا ہے، کون سا وقت بیوی بچوں کو بیٹھ کے ان سے باتیں کرنی ہے، کون سا وقت معاشرے کو دینا ہے. اور ایک وقت ایسا بھی ہوگا جو میں بہن بھائیوں کو دوں گا، رشتہ داروں کو دوں گا، جس میں تعلق صرف صلہ رحمی ہے، وہ مجھ سے توڑے میں اس سے جوڑوں، وہ مجھے محروم کرے میں انہیں عطا کروں، وہ مجھ پہ ظلم کرے میں انہیں معاف کروں، یہ معاشرہ ہے اور میرے رشتہ دار ہیں جن کے ساتھ میرا ایک تعلق ہے، میری ایک نسبت ہے، اور اس نسبت کو لے کے میں چلوں گا، اس نسبت کے ساتھ میں نے چلنا ہے۔ پھر انسان اپنی زندگی کو شیڈول میں لاتا ہے، ترتیب میں لاتا ہے، پھر وہ ایک مستی میں نہیں، ایک دھن میں نہیں کہ بس میرا مقصد یہی ہے۔ ایک صاحب ملے، وہ کہتے ہیں کہ میرے دن رات میرا کام مشینوں کے ساتھ ہے، اور اگر بیوی مجھے شکوا کرتی ہے کہ آپ نے مجھے وقت نہیں دیا، میں بیوی کو پیسے دے دیتا ہوں، جا شاپنگ کر، خرچ کر، لیکن زندگی کا ایک عظیم مقصد اس کو علم ہی نہیں ہے، کوئی بیوی کو پیسے دے دیتا ہے کہ وہ آیا کیوں تھا۔ میاں بیوی کا رشتہ صرف اولاد پیدا کرنے کے لیے نہیں ہے، اس کے رشتے کے ساتھ پورا معاشرہ جڑا ہوا ہے، اور اس کے رشتے کے ساتھ پورے خاندان کا نظام بندھا ہوا ہے۔ یہ مقصد زندگی صرف میرے آقا مدینے والے نے ہمیں دی ہے، اور جب مقصد زندگی سامنے ہوتا ہے تو ایک انجینئر مجھے رحیم یار خان میں ملے، میں ان کا ایک تفصیلی انٹرویو کر رہا تھا، وہ اپنی ایک کتاب میں نے شامل کیا۔ کینیڈا میں زندگی ساری گزاری، جب دیکھا نا بچے کچھ بڑے ہونا شروع ہو گئے، باشعور ہو گئے، کینیڈا کی شہریت چھوڑ کے یہاں آ گئے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے اس سے پہلے مسئلہ ڈالر کا تھا، اب مسئلہ نسلوں کا ہے، میں نسلوں کو وہ معاشرہ، وہ ماحول نہیں دے سکتا، نہ میں برداشت کر سکتا ہوں، کیونکہ پہلے شوق تھا کہ میری نسلیں اونچی ہوں گی، ڈالر ہوگا، مال ہوگا، اب نہیں، اب زندگی کا مقصد اور ہے۔ جس کو مقصد کی سمجھ آتی ہے پھر وہ بڑی بڑی قربانیاں، ساری دنیا کہتی ہم کینیڈا میں چلے جائیں، وہ کہتے ہیں نہیں مجھے کینیڈا نہیں چاہیے، مجھے نسلیں چاہیے۔ ایک جوان میرے پاس آتا ہے، امریکہ کی شہریت ابھی تک اس کے پاس ہے، وہاں کا شہری ہے، گرین کارڈ ہے، سب کو چھوڑ کے آیا میرے پاس، تو مجھے کہنے لگے جی میں وہاں سے آیا ہوں اور چھوڑ کے آیا۔ میں کیوں؟ کہ بوڑھے ماں باپ ہیں، وہ اپنے والد کو لاتا تھا، والدہ کو لاتا تھا، والد بھی ہاتھوں سے چلا گیا، اور اما بھی اب سال ایک ہوا ہے، اما بھی چلی گئی، اور وہ یہی رہ رہا۔ مجھے کہنے لگا میں ایک کمپنی میں پرائیویٹ جاب کر رہا ہوں، نوکری کر رہا ہوں، میری یہ تنخواہ ہے، پر اس تنخواہ پہ مطمئن ہوں، بعض اوقات مجھے بیوی ستاتی ہے اور بیوی مجھے تانے دیتی ہے کہ وہاں چل، وہاں کا معاشرہ، وہاں کے ڈالر، وہاں کی زندگی۔ میں نے کہا نہیں، یہ ڈالر تو ساری زندگی مل جائے گا، اما پھر نہیں ملے گی، ابا پھر نہیں ملے گا، یہ تو ساری زندگی مل جائے گی۔ جب زندگی کا مقصد سامنے آ جاتا ہے پھر انسان اپنی زندگی کی ترتیب اور سوچتا ہے، پھر یہ نہیں کہتا جاب، مجھے نوکری مل جائے، چاہے جس محکمے کی ملے، جس انداز کی ملے، جیسے روزگار کی ملے، پھر یہ نہیں کہتا کہ اس محکمے کی نوکری کی اتنی بولی لگتی ہے اور اتنی بولی لگے گی، کیوں؟ اس محکمے میں اوپر کی آمدنی بہت زیادہ ہے۔ پھر وہ کہتا ہے نا، میری زندگی کا ایک مقصد ہے، میرے تو اس مقصد کو لے کے چلنا ہے، مجھے روزگار چاہیے، مجھے کاروبار چاہیے، مجھے ذریعہ انکم چاہیے، مجھے زندگی کے لیے پیٹ پالنے اور اپنے بچوں کو آسودہ زندگی، آسودہ روٹی چاہیے، پر یہ نہیں چاہیے، مجھے رزق حلال چاہیے، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ زندگی کا جب مقصد سامنے آ جاتا ہے پھر بہت سی چیزیں چھوڑنا اس کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا۔ زیور گرا ہوا ہے اور بہت مضبوط طاقتور سونا ہے، پر میرا نہیں ہے، بڑا نوٹ پڑا ہے اور مجھے سخت ضرورت ہے، پر میری نہیں ہے۔ میں نے ایک بندے کو وظیفہ بتایا، اچانک بڑی عرصے کے بعد ایک بات یاد آئی، مجھے کہنے لگا قرضوں میں گھرا ہوا ہوں، اخیر ہو گئی ہے۔ اسی وقت میرے سامنے ایک حدیث مبارکہ یاد آئی،
یہ بات 96-97 کی ہے کم و بیش. اس کا نام بھی مجھے یاد آ گیا. ایبٹ آباد کا تھا, اس کا نام ناہید خان تھا. میں نے پہلی دفعہ سنا کہ مردوں کا نام بھی ناہید ہوتا ہے. اب تو تک سنا عورتوں کا نام ہوتا ہے. ایبٹ آباد سائٹ کا, اس سائٹ کا تھا وہ. تو مجھے کہنے لگا کہ میرا قرضوں میں گھرا ہوا ہوں. میں نے اسے کہا کہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء, یہ آیت پڑھ بغیر حساب تک, وتعز من تشاء وتذل من تشاء, بغیر یہ آیت پڑھ اور بہت پڑھ, رب تجھے بہت دے گا, کریم ہے. اور اس آیت میں بادشاہت ہے, رزق ہے, عطا ہے, عجیب چیز ہے. ہمارے انمول خزانے میں ہر فرض نماز کے بعد یہ آیت پڑھی جاتی ہے, اور بڑا اس کے کمالات. اب دیکھیں ترتیب زندگی جب سامنے آتی ہے پھر کیا فیصلے کرتا ہے. اب غور سے میری بات سنیے ذرا. اس نے پڑھا اور گڑ گڑا کے پڑھا, اور خوب مانگ کے پڑھا, اور خوب بھکاری بن کے پڑھا, اور محتاج بن کے پڑھا, پڑھا پڑھا پڑھا. مجھے کہنے لگا کہ میں ایک جگہ سے آ رہا تھا, میری جیب میں روپیہ نہیں تھا, اور اس طرف آپ کی باتیں کہ جس آیت کے پڑھنے والے کو رب رزق بے بہا دیتا ہے وہ سامنے, اور ایک طرف یہ ہے کہ ریت جیب میں کچھ نہیں ہے, بچے کی ڈیلیوری ہے, اس کو شہر چٹانے کے پیسے نہیں, جو دائی گھر آئے گی اس دائی کو کچھ دے کر بھیجنے کے پیسے نہیں. اور میں یقین سے پڑھ رہا ہوں اور اللہ سے مانگ رہا ہوں کہ مولا مجھے تو حلال چاہیے, اور چاہے تھوڑا کیوں نہ ہو مجھے تو حلال چاہیے. کہنے لگے میں ایسے آ رہا تھا, میں نے دیکھا ایسے کڑ کڑ کی آواز آئی. آپ نے میں دیکھا ہوگا جب یہ پتے گرتے ہیں تو ہوائیں ان کو جب لے کر چلتی ہیں تو پتوں کے لپٹنے کی ایک آواز آتی ہے, پتوں کے گھسٹنے کی ایک آواز آتی ہے جب ہوائیں ان کو زمین پہ گھسیٹتی ہیں, ایک آواز آتی ہے, مخصوص آواز آتی ہے. تو کہا میں نے محسوس کیا کہ پتوں کی آواز ہے, لیکن وہ پتوں کی نہیں تھی, وہ 5-10 کا نوٹ ہوتا تھا, 10 کا نوٹ, 50 کا نوٹ, اور 100 کے نوٹ ایسے لپٹتے ہوئے آ رہے تھے. ایک دم میں ٹھٹر گیا, میری جیب میں تو 2 روپے نہیں تھے, اور میری جیب میں تو پیسہ ہی نہیں تھا, اور ایک طرف 100 کا نوٹ ہے, 50 کا نوٹ ہے, 10 کا نوٹ ہے, اور 5 کا نوٹ ہے, اس دور میں 20 کا نوٹ نہیں ہوتا تھا. یہ ہے. اور اگر میرے جی میں آئے میں اس کو ایسے لپیٹ لوں اور جھولی بھر لوں. اچانک خیال آیا پتہ نہیں کس کے گرے ہوں گے, اور پتہ نہیں میرے تو نہیں ہیں, کسی کے گرے ہوں گے, کہیں پڑے ہوں گے, شاید پتوں کے نیچے چھپ گئے ہوں گے. ہوا نے اٹھا کے گھسیٹا اور لے آئی, اور کہنے لگی میں ابھی تصور ہی کر رہا تھا کہ میں لے لوں, میں جب فیصلہ کیا نا میرے نہیں ہے, ہوا تیز آئی میرے پاؤں کے نیچے سے ایسے نوٹ نکال کے نا, جیسے پتوں کی ہوا آئے اور ایسے پاؤں کے نکل سے پتے بھی ساتھ نکلتے جائیں, ایسے نوٹ نکال کے دور لے گئی, اور نوٹ سارے میری نظروں سے اوجھل ہو گئے, اور یقیناً وہ ہزاروں روپے تھے. اور ایک پل میں میرے خیال آیا ایک نوٹ تو اٹھا لیتا, آج بڑی اشد ضرورت تھی. پر اندر کے خیال آیا نا نا, زندگی کا مقصد کچھ اور بنایا ہے. اور کہنے لگے جب میں گھر میں گیا تو بیوی کو درد ذہن تھی, ڈیلیوری کی تکلیف تھی, میں بھاگ کے دائی کو لے آیا, لیکن دائی ابھی گھر میں آئی نہیں تھی, تو بچہ پہلے سے پیدا ہو گیا تھا. بچہ کہنے لگے میری گھر میں, میں نے بیوی سے پوچھا کچھ ہے, کہنے لگے 125 روپیہ پڑا ہے, ایک چمنی پڑی ہے, 1 روپیہ پڑا ہے, وہ ایک برتن میں اس نے کہا وہاں پڑا ہے, آپ لے آئیں. عورت تو اس قابل تھی نہیں, میں لے آیا, میں نے دائی کے ہاتھ پہ رکھ دیا کہ یہ لے جائیں, بچہ تو ہو گیا. اس نے کہا کوئی بات نہیں, میں تھوڑی سی مزید خدمت کر دیتی ہوں. پیسے لے کے اس نے بچے کو صاف کیا, خدمت کیا, جو بھی مزید. اس کے بعد دائی چلی گئی اور کہا کہ میرے اندر ایک آواز آ رہی تھی, ایسی اندر آواز آ رہی تھی کہ آج تو نے ہمارے ساتھ بڑا عجیب معاملہ کیا, تو نے حلال حرام جائز ناجائز کو دیکھا, انشاءاللہ تجھے تمنگر کر دیں گے. صبر کر لینا، بے صبر نہ ہونا۔ آج وہی زندگی ہے، آج وہی شخص ہے، میں اس کو دیکھتا ہوں، اس کی پوشاک، اس کا لباس، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کی زندگی، میں کروں واجب۔ اس دن اس نے لباس پہنا ہوا تھا، میں نے ایسے یاد لگا کپڑا تو بہت اچھا ہے، کہ یہ آپ کی دعائیں ہیں، یہ اسی کے نام کی برکت ہے۔ میں نے کہا کتنے کا سوٹ لیا؟ کہہ رہے 17,500 روپے کا سوٹ لیا۔ میں نے کہا یہ تھا جو 125 روپے میں ملا تھا؟ کہنے لگا یہی 125 روپے والا تھا، یہ جوان ہو گیا بچہ، بڑا ہو گیا، یہ تھا 17,500 روپے کا سوٹ پہنا ہوا ہے، اور رب نے رزق حلال کے دروازے کھول دیے۔ جب زندگی کا مقصد سامنے ہوتا ہے، پھر بہت کچھ چھوڑنا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ بہن کو حصہ دینا راحت محسوس ہوتی ہے، بھائی کو حصہ دینا راحت محسوس ہوتی ہے، اور اگر تنازع ہو گیا ہے اور دیکھ لیا ہے کہ اب رشتے جاتے ہیں تو دولت آتی ہے، اور اگر دولت جاتی ہے تو رشتے بچتے ہیں، رشتوں کو بچا لیتا ہے، دولت کو چھوڑ دیتا ہے، چاہے وہ زمین ہے، چاہے وہ جائیداد ہے، چاہے وہ دکان ہے، چاہے وہ گھر کا حصہ ہے، چاہے وہ زیور ہیں، پھر رشتوں کو بچا لیتا ہے۔ اس رشتے کے بچانے میں رب اوپر سے قلم پھیر کے ایک فیصلے کر رہا ہوتا ہے مقدروں اور تقدیر کے، کہ میرے بندے کوئی بات نہیں، تیری زندگی میں 4 دن کے دکھ ہوں گے، پر تجھے میں یا تجھے یا میں تیری نسلوں کو دکھاؤں گا۔ رزق، دولت، عزت، برکت، راحت، صحت، خوشیاں، کامرانیاں، کامیابیاں، شادمانیاں دکھاؤں گا۔ لے میں آپ کو ایک عجیب بات بتاتا ہوں، جب حضرت داؤد علیہ السلام فوت ہوئے تو اللہ جل شانہ نے انتخاب کیا ان کا، سلیمان علیہ السلام، ان کو نبوت ملی، تو اللہ پاک نے فرمایا، نے آپ کے والد سے، بہت خوش تھا، بہت راضی تھا، دو دعاؤں کا انتخاب کر لو، جو دعائیں مانگو گے ابھی قبول کروں گا، جو دو دعائیں مانگ لو۔ میں داؤد علیہ السلام سے بہت خوش تھا، دو دعاؤں کا انتخاب کر لو، جو دو دعائیں مانگو گے ابھی قبول کر لوں گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے دو دعائیں مانگے۔ میں آج بھی اس دعاؤں پہ حیران ہوں کہ اصل میں بعض گھڑیاں ایسی ہوتی ہیں، یہ میں آپ کو، ہماری سیریز چل رہی ہے لمحوں اور گھڑیوں کی، میں بھولا نہیں ہوں، پچھلی جمعرات چوکی ہے، تقدیر کا نظام ہے، میرے بہنوئی فوت ہو گئے، سگی بڑی ہمشیرہ کے بہنوئی تھے، تقدیر کا نظام چلا گیا، ایک گھڑی ہے، ابھی اللہ جل شانہ کی طرف سے یہ گھڑی آئی ہے، ایک لمحہ آیا کہ آپ کے والد سے راضی ہوں گے، نبوت کا انتخاب کی ہے سلیمان علیہ السلام کے لیے، میرے رب نے نبی بنایا، کہ آپ کو دو دعاؤں کا اختیار ہے، ان میں جو مانگ لو اسی وقت دوں گا، نقد ہو سواد ہو ادھار ہو فساد ہو، نقد اسی لمحے فوراً دوں گا، بولو کیا مانگتے ہو؟ داؤد علیہ السلام نے جو دعا مانگی، آپ وہ دعا سنے اور ان کا حسن انتخاب دیکھیں، کمال ہے حسن انتخاب، داؤد علیہ السلام کی دعا کے حسن انتخاب میں کمال ہے۔ دعا یہ مانگی کہ مولا مجھے اپنا خوف عطا کر، اپنا ڈر عطا کر، جیسے تو نے میرے والد کو عطا کیا تھا، اور اس کی وجہ سے وہ تیری بارگاہ میں مقبول اور محبوب ہوئے تھے، اے اللہ مجھے وہ خوف عطا کر، میں تیری بارگاہ میں بھی ایسے مقبول ہو جاؤں۔ اور دوسری دعا مولا مجھے یہ ہے کہ مولا مجھے اپنی محبت عطا کر، جیسے تو نے مجھے میرے والد کو اپنی محبت عطا کی تھی، اور وہ اسی محبت میں ہر وقت ڈوبے رہتے تھے، اور اسی محبت میں ہر وقت سرشار رہتے تھے، اور ایسی محبت مولا عطا کر کہ میں تیرا محبوب بن جاؤں، یار رہے یا رب تو میرا، اور میں تیرا یار رہوں، ہر وقت ذکر و فکر میں تیرے، مست رہوں سرشار رہوں، خوش رہے نہ مجھ کو کسی کا، مگر میں تیرا ہوشیار رہوں۔ اللہ سے دو دعائیں مانگی، المومن بین الخوف والرجاء، مومن خوف اور امید کے درمیان رہتا ہے، دو دعائیں مانگی، مولا اپنا خوف عطا کر، ایسا ڈر عطا کر کہ بس میں ڈر جاؤں، اور مولا مجھے ایسی محبت دے اپنی، ایسی محبت عطا فرما کہ جیسے میرے والد کو تو نے اپنا عشق اپنی محبت دی تھی۔ دو دعائیں مانگی اس حسن انتخاب کے، حسن انتخاب پہ گھڑی آئی قبولیت کی، محبوبیت کی۔ اللہ نے خود فرمایا یہ مقبول گھڑی ہے، یہ محبوب گھڑی ہے، میرے سلیمان آپ جو چاہیں مانگے، دو دعائیں قبول کروں گا، یہ مقبول گھڑی ہے۔ اب انہوں نے اس ساتھ اس گھڑی کا کو جو میسر تھی اس کو مؤثر بنایا، اور اس کو بہت زیادہ انہوں نے بہت زیادہ مؤثر بنایا۔ اس مقبول ساعت کی تاثیر یہ ملی، اس کا کمال یہ ملا، اللہ پاک خوش ہو گئے۔ اللہ پاک نے فرمایا اچھا اتنا تو نے مجھ سے محبت کی اور اتنا میری ذات سے خوف، لیکن اس کے سلے میں سلیمان تو نے مجھ سے دولت مال چیزیں کچھ بھی نہیں مانگا، کچھ بھی نہیں مانگا، پر اس خوف اور محبت کے سلے میں میں تجھے ایسا تخت دوں گا نہ آج تک کسی کو ملا ہے نہ کبھی ملے گا، نہ ملا ہے نہ ملے گا۔ ہوائیں تیرے تابع، فضائیں تیرے تابع، وقت، گھڑیاں، لمحے، تائیو لارز بھی تھا انہیں نا، ایک پل میں ایسے ہواؤں کو، زمین کے تنابوں کو سکیڑ دیتے تھے، جیسے اللہ کے ولی بعض اوقات اللہ کے ولی ہوتے ہیں، ان کو ایسا تیل عرض ہے کہ پہلا قدم 1400 میل کا ہے، ایسے پہلا قدم 1400 میل کا ہوتا ہے، یعنی پہلے قدم میں 1400 میل طے ہو جاتے ہیں، 1400 میل، کلومیٹر نہیں، کلومیٹر زیادہ بن جائیں گے، 1400 میل طے ہو جائیں گے۔ ہوائیں، فضائیں، انسان، جانور، جنات، مخلوقات، سمندر کی، زمین کی، فضاؤں کی، یہ ساری کی ساری میرے رب نے فرمایا کہ آپ کے تابع کر دے۔ وہ لمحے ملے تھے، وہ گھڑیاں ملی تھی، میرے کریم آقا نے، میرے اللہ جل شانہ نے فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے، پر دو دعائیں مانگنا، جو مانگے گا اسی وقت قبول کروں گا۔ پر ان کا انتخاب بلا جواب تھا، اس لمحے اور گھڑی کو کیسا انتخاب کہ مولا کیا کیا مانگا، الہی کوئی تجھ سے کیا، کوئی کیا مانگتا ہے، الہی کوئی تجھ سے کیا، کوئی کیا مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے تجھے مانگتا ہوں، واہ کیا مانگا۔ اور رب نے دولت اور بخت اور علم اور اقتدار اور حکومت کے جنات ہاتھ بند کے کھڑے ہوئے ہیں، انہیں ایسا عطا فرمایا، ایسا عطا فرمایا کہ رہتی دنیا تک کائنات میں آج تک نہ ویسا اقتدار ملا ہے، نہ ویسی حکومت ملی ہے، نہ ویسا تخت ملا ہے، نہ ملے گا۔ اس حسن انتخاب پہ، اس لمحے اور گھڑی کو جاننے اور پرکھنے پہ، اس لمحے اور گھڑی کی قدردانی پہ رب نے وہ عطا فرما دیا، اور رب نے وہ نعمت عطا فرما دی۔ جب مقصد کو پہچانتا ہے پھر یہ دیکھ رہا ہے کہ اب مانگنا کیا ہے، اب پانا کیا ہے، اب لینا کیا ہے۔ پھر یہ نہیں ہے کہ ٹرک گرا ہے اور اس میں بوتلیں ہیں اور گھی ہے اور لوٹ پڑ گئی ہے، اور گنے کی ٹرالی جا رہی ہے اور پیچھے کھینچتا ہوا جا رہا ہے بندہ، مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، ٹرک جا رہا ہے اس میں سے گنا کھینچ کے کھا رہا ہے، کیا یہ تیرا ہے؟ آئل ٹینکر گرا ہے، اس میں سے پیٹرول اٹھا کے لے جا رہا ہے، وہ تیرا کہاں ہے؟ فروٹ کی پیٹی گری ہے، ٹرک پورا ہے، اس کی پیٹیاں کھل گئی ہیں، وہ میری تو نہیں ہے، میرے ذمہ ہے میں مسلمان کے جان مال کی حفاظت کروں، میرے ذمہ ہے میں مسلمان کی عزت آبرو کی حفاظت کروں، اب میرے ذمہ ہے میں اکٹھا کر کے دوں، اس کو چکھوں نہیں۔ حتیٰ کہ یہاں تک آیا کہ بیت المال کا مشک آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین نے اپنی بیوی کو نہ تولنے دیا، فرمایا جب تو تولے گی تیرے ہاتھوں کو مشک لگے گا تو صحیح، وہ خوشبو تیرے ہاتھوں کو لگ جائے گی، ہم پھر ایسا نہ ہو ہم خائن نہ ہو جائیں، ہمارے اندر سے خیانت نہ پھوٹے، تو نہ تول، تیرے ہاتھوں کو مشک اور کستوری اور خوشبو لگ جائے گی۔ اور پھر وہی امیر المومنین ہے، جب زلزلہ آیا اور مدینہ کی زمین نے کروٹ لی اور زلزلہ آیا ہلی، تو اپنا ہاتھ کا کوڑا زمین پہ مار کے کہنے لگے، کیا عمر تیرے اوپر انصاف اور عدل نہیں کرتا؟ بس آج صدیاں ہیں، زلزلہ پھر نہیں آیا، اور زمین وہیں رک گئی کہ تو مشک نہ تول، اگر تو نے مشک تولا تو تیرے ہاتھوں کو لگ جائے گا۔ پھر حکومت کے خزانے اگر آئیں، وہ اقتدار آئے، میرے پاس کل ایک آفیسر آیا بیٹھا تھا، ضلع کا آفیسر، میری عقل کہ حضرت دعا فرمائیں، تسبیح خانے سے بیت ہوں، اتنے سالوں سے ابھی حکومت نے ہمیں ٹریننگ دینے کے لیے ترکی بھیجا تھا، میرا بھی اس میں انتخاب تھا، بھائی سے قرضہ لے کے میں وہاں گیا، بھائی سے قرضہ لے کے، اور کروڑوں روپے میرے ہاتھوں میں ہیں، اس کے میں چیک کاٹتا ہوں، اور کروڑوں روپے میرے پاس ہیں، اتنے خزانہ، اس پورے میرے پورے ڈویژن پورے ضلع کا میں انچارج ہوں، اور میرے پاس کروڑوں روپے ہیں، تنخواہ میری اتنے ہزار ہے، اور اس طرح ہے، مسائل میں رہتا ہوں، اور دعا فرمائے، اللہ برکت دے، کوئی وظیفہ دے، اور میں نے پیسے بھائی سے قرضے لیے تھے، ٹکٹ تو حکومت نے آنے جانے کا دیا، اوپر کے خرچے کے لیے میں نے بھائی سے قرضہ لیا کہ شاید اوپر کا خرچہ ہو، اور میرے پاس تو نہیں ہے، میں کہاں سے لوں گا، میں اس کو دیکھوں اور اس کی باتیں، سالہ سال سے وہ صاحب آنے والے ہیں، تسبیح خانے سے نسبت رکھتے ہیں، میں کہا مولا وا زندگی کا انتخاب کیا تو یہ کیا۔ مجھے ایک اللہ والے کا فون آیا، کیا حال ہے، پیسے ہیں کوئی؟ میں کہ جی فرمائیں، کیا ہے؟ کہنے لگے وہ فلاں شہر میں ایک ایس پی ہے، اگر زکات بھی ہو تو جا کے اسے دے دو، وہ اس قابل ہے کہ اسے زکات دے دو۔ جی میں نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کو اس کا پتہ بھیج رہا ہوں، میرا نام کہہ دیجئے گا۔ اردو بازار میں مجھے ایک صاحب ملے، واپڈا میں ایس ٹی او ہے لاہور میں، اب بھی ملتے ہیں، وہ باقی اوقات میں، دفتر کے باقی اوقات میں لوگوں کے گھروں کی وائرنگ کرتے ہیں، کسی کے موٹر خراب ہو، کسی کی بجلی خراب ہو، کسی کا بلب خراب ہو، کسی کی تار خراب ہو، ایز اے ٹیکنیشین، ایز اے مزدور مزدوری کرتے ہیں، اور واپڈا کے ایس ٹی او ہیں، اور ان کے بوٹ، ان کی جوتی، ان کے کپڑے گندے ہوئے ہیں، اور وہ ایک لفظ مجھے، یہ بات بھی بہت پرانی ہے، یہ بات 2002 کی ہے، مجھے یاد ہے، وہ مجھے کہنے لگے، بس رب سے ہمیشہ برکت مانگی ہے، بڑے نوٹ نہیں مانگے، اور اللہ کا فضل ہے، میرے بچے روح کی سوکی کھائے کے، اور میں مطمئن ہوں، اور میرے ہاتھ بھی پاک ہے، میرا دل بھی پاک ہے، بڑے اطمینان کی نیند سوتا ہوں، کوئی بڑوں کو بڑے سکولوں میں نہیں، کوئی گھر میں نہیں، بس ضروریات زندگی میری پوری مزدوری کر لیتا ہوں، تنخواہ آ جاتی ہے، اللہ گزارا کر لیتا ہے، کچھ مزدوری میری بیوی کر لیتی ہے گھر کے اندر، کچھ میں کر لیتا ہوں۔ انتخاب زندگی، جب زندگی کی ترتیب بنتی ہے، پھر ایس ٹی او واپڈا کا مزدوری کر رہا ہے اور بڑا مطمئن ہے۔ میرے سامنے کل بیٹھا ہوا ضلع کا افسر، جس کے پاس کروڑوں سے زیادہ کے چیک ہوتے ہیں، اور وہ دستخط کرتا ہے، مزدوری کر رہا ہے، یعنی نوکری کر رہا ہے پر مطمئن ہے۔ واپڈا کے ایک چیف میرے پاس ابھی بھی زندہ ہے، مجھے کہنے لگے کہ بس وہ لاہور میں نہ کہیں دور کوئی واپڈا ٹاؤن بنایا ہے، انہوں نے ایک کنال کا پلاٹ دیا ہے، میں کیا کروں گا، وہ جنگل میں جا کے واپڈا ٹاؤن ہے، آج تو واپڈا ٹاؤن بڑا مہنگا ہے، کہ ایک جنگل میں جا کے واپڈا ٹاؤن بنایا ہے، چونکہ میں چیف ہوں، مجھے ایک کنال کا پلاٹ دیا ہے، اور اتنے پیسے میں نے دینے ہیں، تو میں تھوڑا تھوڑا کر کے تنخواہ میں دے رہا ہوں، بس آپ سے پیسے نہیں کہنے، بس دعا کر دیں کہ اللہ کرے وہ میرے پیسے پورے ہو جائے۔ میں کہ جی ٹھیک ہے جی، میں دعا کروں گا۔ ایک دفعہ میرے پاس تشریف لائے، میں کہ جی بسم اللہ، ہائی سب کیسے آئے؟ او نا، پھر باپ چپ ہو جائے، میں کہ ان کو پیسے چاہیے، جی ہائی سب، میں فرمائے کیسے؟ وہ کر لی نا ذرا تین پکھے لڑے، گھر کے لیے تین پنکھے، اربوں روپے کا بجٹ اس بندے کے پاس تھا۔ ایک دفعہ وہ نہر نکل رہی تھی، ہیلی کاپٹر پہ جنرل جاوید ناصر آئی ایس آئی کا چیف تھا، میرے آنکھوں کے سامنے ہیلی کاپٹر میں اسپیشل آیا کہ مرحوم ضیاء الحق نے مجھے بھیجا ہے کہ یہ پروجیکٹ میں کہاں فنڈ میں کمی ہے، کیا کمی ہے، کیوں نہیں نکل رہا یہ پروجیکٹ، اسپیشل بھیجا اس کو۔ حاجی صاحب کے ساتھ بیٹھا تھا، حاجی صاحب چیف تھے، ابھی زندہ ہیں، چیف، اتنے بڑے پروجیکٹ، اربوں پروجیکٹ، اور اربوں آج کے 30 سال پہلے کے اربوں، ہوئے ہوئے ہوئے۔ تین پنکھے لینے ہیں گھر میں لگانے کے، پھر میں آپ کو تنخواہ میں تھوڑا سا، میں کہا حاجی صاحب کوئی مسئلہ نہیں، میں جتنے پیسے آپ دیں، غالباً مجھے پتا ہے اندازہ کوئی 2025 تھا ہوتا، اس طرح کوئی اندازہ کو پیسے تھے، میں نے دے دیا اسے، اور مجھ سے اکثر ادھار لے جاتے تھے، اکثر ادھار لے جاتے تھے۔ واہ، بڑی بڑی لینڈ کروزر گاڑیاں دفتر کی، حاجی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، گاڑیاں استعمال کر لی ہیں، یوں دفتر کا ٹائم ختم ہوا ہے، اپنی وہ پرانی سوزوکی گاڑی تھی اس پہ حاجی صاحب جا رہے ہیں۔ چل بابے، غمِ عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر گیا، کوئی ساتھ میرا نہ دے سکا، میں ہر ایک مکان سے گزر گیا، کبھی عرش پہ، کبھی فرش پہ، کبھی تر بدر، کبھی ان کے گھر۔ یہ زندگی کا ایک سبق ہے، سامان ہے، مقصد زندگی سمجھ آ گیا۔ میں نے کہا بھائی صاحب آپ نے بڑے سفر کیے اپنے پروجیکٹ کے، کہنے لگے میں 71 میں 71 میں بلجم میں گیا تھا، کوئی ایک مسلمان نہیں ملا تھا، میں نے سب سے پہلے وہاں جا کے مسجد 71 میں بنائی تھی، آج سنا ہے وہاں بڑی مسجد ہے، 71 میں 71 میں نے جا کے وہاں مسجد ایک بنائی تھی، اور اذان دے کے میں نے بلجم میں سب سے پہلا شاید میں ہوں گا کہ اذان دے کے نماز پڑھنے والا، میں نے بڑا ڈھونڈا وہاں کوئی مسلمان مجھے، پھر جا کے کوئی چند مسلمان ملے۔ ایک زندگی کا مقصد ہے۔ آج ان کے بیٹے، میں پھر واپڈا ٹاؤن میں گیا گھر، دیکھا کہ باہر پلستر نہیں ہوا، اندر سادہ فرش پڑا ہوا ہے، کھڑکیاں نہیں ہیں، چادریں ڈھکی ہوئی ہیں، 2-3 صوفے پرانے پڑے ہیں۔ میں گیا تو مجھے بڑے خوش ہوئے تشریف لائے یہاں، تو پھر کچھ کھانا مجھے دیا۔ آج رب نے وہ برکتیں دی ہیں، ایک بیٹے کو ایک او پوسٹ پہ لگا دیا رب نے، دوسرے بیٹے کو اس پوسٹ پہ لگا دیا، جہازوں پہ بیٹے آتے ہیں اور ابا جی کی خیر خبر لیتے ہیں، اور ابا جی ہیں جو آج بھی ایمان کی زندگی گزار رہے۔ مجھے ابھی میں نے ایک بندہ رکھا ہوا ہے، اس کو مضبوط تنخواہ دیتا ہوں حاجی صاحب کی خدمت کے لیے، دن رات ان کی خدمت ہے، 90 کے قریب ہیں ان کی عمر۔ مجھے کہنے لگا اس دن، ابھی پرسوں کی بات ہے، میں ابھی بہنوئی کی فوت پہ گیا، تو کہنے لگا حکیم طارق سے کہنا 1000 روپے تو دے دے حاجی صاحب۔ کہتے کیا مطلب؟ کہنے لگے وہ 32,000 روپے آئے تھے، تو ایک پل میں بندے کچھ عادی ہیں حاجی صاحب سے لینے کے، اور کچھ ضرورت مند ہے، وہ آئے تھے 32,000 روپے، اور پتہ نہیں 80-85,000 روپے حاجی صاحب کی پینشن ہے، وہ آتے ہیں حاجی صاحب پھر ایسے اڑا دیتے ہیں، پھر مقروض ہو جاتے۔ وہ کہنے لگے حکیم صاحب سے کہنا 1000 روپے تو دے۔ اب یہ بھی پرسوں کی بات ہے، یہ کتوں سے دن کیا، جمعے والے دن کی بات ہے، یہ پچھلے جمعے کی بات ہے، حاجی صاحب مجھ سے 1000 روپے مانگ رہے تھے، اور مجھے حاجی صاحب پہ ترس آیا، ان ظالموں پہ غصہ آیا جو عادی بنے ہوئے ہیں، اور حاجی صاحب فقیر آدمی ہے۔ ایک زندگی کا مقصد ہے، جو آدمی جب لے کے چلتا ہے پھر رب نفسوں کو پال کے دکھاتا ہے، اور رب نسلوں میں تمنگری دیتا ہے، تھوڑا سا صبر کر لیتا ہے، تھوڑا سا خواہشات کو دبا دیتا ہے، تمناؤں کا خون کر دیتا ہے وقتی طور پہ، پر رب اس کی نسلوں کو مالا مال کر دیتا ہے۔ یہ وہ شخص کرتا ہے جس کے سامنے ایک مقصد ہوتا ہے۔ میں بہت پرانی بات ہے، میں میٹرک میں پڑھتا تھا، تو میں نے ایک بندے سے سنا، ابھی میں نے اس کی تحقیق کر لی ہے، کہ مال جہاں سے ملے جیسے ملے میں نے مالدار ہونا ہے. وہ ایک شعبے میں محکمے میں تھا جس میں بھی تھا. ابھی میں نے اس کی تحقیق کی, میں نے اس بندے کو تلاش کرو مالدار ہوا. مجھے ایک بندہ مجھے آپ کو کیا تعلق اس کے مالدار ہونے سے. میں نے کہا میں نے بہت پہلے میں میٹرک میں پڑھتا تھا تو میں نے اس کی یہ بات سنی تھی مالدار ہوا. کہنے لگا نہیں ہوا, فقیر کا فقیر ہے وہی ہے. کہ چائے پیتا ہے تو 20 روپے چائے کے ہوتے ہیں تو کہتے بعد میں دے دوں گا, اور اکثر پیسے کھا جاتا ہے. اور اس سے کون لے کے دکھائے, لڑنے مرنے پہ اور بد زبانی پہ آ جاتا ہے. یہ ہماری زندگی ایک لمحہ ہے, ہماری زندگی ایک ساتھ ہے, ہماری زندگی ایک گھڑی ہے. اس لمحے, اس ساتھ, اس گھڑی کو ہم نے برکت میں کیسے شامل کرنا ہے, برکت میں کیسے شامل کرنا ہے. اور جب برکت لینے کا وقت آتا ہے بڑے بڑے ہار جاتے ہیں. کہہ رہے جی ہماری تو اتنے پیسے تھے اتنے توڑ کے, یہ جا تسبیح خانہ پڑا ہوا ہے, یہ جا تسبیح پڑی ہوئی ہے, جائے مسلح پڑا ہے, چل جا. جس وقت برکت لینے کا وقت آتا ہے بڑے بڑے ہار جاتے ہیں, حالانکہ وہ وقت برکت لینے کا ہے. تو نے کثرت کو برکت سمجھا تھا, پر تو کتے بچے زیادہ دیتی ہے, بہت دیتی ہے کچی بچے. میں تو سڑکوں پہ بعض وقت گنتا چلا جاتا ہوں کتوں کو مرا ہوا. میں سفر لمبے لمبے سفر کرتا ہوں, سڑکوں پہ گنتا چلا جاتا ہوں اور افسوس کرتا چلا جاتا ہوں, گنتا چلا جاتا ہوں. ایک دفعہ میں نے 9-10 کوئی کتے سڑکوں پہ دیکھے, یعنی کوئی 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 مرا ہوا, کوئی پھولا ہوا, کوئی کچلا ہوا, کوئی پسا ہوا, کوئی کس حالت میں, کوئی کس حالت میں. ایک زندگی کا جب مقصد سامنے آتا ہے پھر انسان بہت کچھ سوچ سمجھ کے فیصلے کر لیتا ہے. وہ کہتا ہے کوئی حرج نہیں. کیا بات, ہمارے ایک ساتھی ان کو زندگی کا مقصد سامنے آیا. ایک دور یہ تھا کہ ایک بندے کی کوٹھی پہ قبضہ کر لیا, ایک کنال کی کوٹھی غالباً اچھی لگی, قبضہ کر لیا, فائرنگ ہوئی, بھاگ دوڑ ہوئی, عدالت تھانے کچہریاں ساری چیزیں ہوئیں. یہ جیت گئے, مالک ہار گئے. پھر زندگی کا مقصد کا پتہ چلا, تسبیح خانے کی نسبت ملی. اور تسبیح خانے کی جب نسبت ملی تو مجھ سے ایک دفعہ کہنے لگے اگر ہے تو وہ کوٹھی واپس کر دے. خوشی کی بات ہے, وہ واپس جا کے کر دی. اور وہ ایسے حیرت انگیز طور پہ دیکھ رہے ہیں, بھائی جان خیریت تو ہے, واپس کر دی. اس وقت قیمت کیا تھی, آج قیمت کیا ہے, واپس کر دی. وہ کہنے لگے کہ آپ نے مرشد سے مجھے ملوا. وہ کون ہے, میں تو عدالتیں ساری ہار گیا تھا اور سب کچھ کر گیا تھا اور سارے کیس ہار گیا تھا, وہ کون ہے ملوانے آیا. میں نے کبھی میں نہیں ہوں, میرے مدینے والے کا نور ہے, میرے مدینے والے کا فیض ہے, یہ تیرے ہی دم سے ہے رونقیں, تیری جان جانے جہان ہے. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش سے جہاں نہیں, وہ یہ پھول خار سے دور ہے, وہ یہ شمع ہے کہ دھواں نہیں. یہ میرے مدینے والے کا فیض ہے, نور ہے, قیامت تک چلے گا. اس شخص کو ضرور ملے گا جو جھولیاں پھیلا کے چلے گا, جو طالب بن کے چلے گا, جو محتاج بن کے چلے گا. یہ نور اس شخص کو ضرور ملے گا, یہ تیرے ہی دم سے ہے رونقیں. جب مقصد زندگی سمجھ آتا ہے. کل ایک صاحب, عجیب بات, پرسوں یا کل مجھے کہنے لگے جی ہم نے سی این جی میں, ہمیں وہ پہلے سیکیورٹی لیتے ہیں کتنے لاکھ اتنے, اب ہمارے بل کے اندر اس سی این جی کی جو سیکیورٹی لی ہے وہ بینک میں موجود ہے, ہمارے بل میں وہ لگ کے آیا ہے 70,000 پتہ نہیں کتنے ہزار ہمارے بل میں آیا ہے, اور میں کہتا ہوں وہ سود ہے, آپ کی کیا رائے ہے. میں نے کہا بات تو ایسے ہے, تو کہا میں وہ کیا کروں پیسوں کا, میں اسے دیکھوں 70,000 بابا تو خیال کر, میں اس کو دیکھوں. میں نے ایسے کہہ دیا, میرے جی میں آئے میں کہہ دوں, میں تو خرچ کر لے کیا حرج ہے. مجھے کہنے لگا میں کیا کروں ان پیسوں کا, کیا کروں جو مجھے وہ بل میں لگ کے اس کا انٹرسٹ آیا ہے, اس کا کیا لفظ کہوں گا, منافع آیا ہے, وہ پیسے جو انہوں نے ہم سے سیکیورٹی میں لیے تھے سی این جی پمپ کے لیے. جب مقصد زندگی آتا ہے پھر اینٹی کرپشن اور نیب, اور یہ محکمے نہیں ہوتے, پھر کیمرے نہیں ہوتے, پھر ایک لفظ ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. ایک چور تھا، چور، اس نے کہا میں نے زندگی تو جیسے گزار لی سو گزار لی، چلو اپنے بچے کو کسی اللہ والے کے پاس لے جاؤں۔ وہ ایک درویش کے پاس بچہ لے گیا، کہ جی اس کو اللہ سکھا دے، چھوڑ کے آ گیا۔ کچھ سال کے بعد گیا بچے کو ملنے کے لیے، تو بچے سے پوچھا بچہ، اس نے کہا بچہ تو وقت کا کلندر بن گیا ہوگا، ولی بن گیا ہوگا کوئی۔ انہوں نے کہا بچے کیا سیکھا؟ اس نے کہا استاد نے سکھایا، مرشد نے، کہ اللہ علیم ہے، اللہ سارا کائنات کے سارے دل کے راز جانتا ہے، خبیر ہے، ساری خبریں جانتا ہے، اللہ بصیر ہے اور اللہ دیکھتا ہے، یہ سکھایا اور بس۔ اور انہوں نے کہا یہی، سال میں تجھے ٹرینڈ کرتا تو تو کہاں نکل جاتا، ساتھی بن جاتا، بڑھاپا آ گیا میرا، چل چھوڑ، نہ جا مسجد، نہ کر سجدے، وضو کے توڑ دے کوزے، چھوڑ۔ بچے کو لے کے گیا، وہ لفظ بچے نے سیکھے نہیں تھے، پڑھے نہیں تھے، وہ دل میں اترے تھے، جو دل میں اترے تھے وہ زندگی کے مقصد میں کام آتے ہیں، پھر ان لمحوں میں کام آتے ہیں۔ وہ ساتیں کون سی آ گئی ہیں؟ اب ان سات کو پرکھیے گا ذرا۔ باپ لے گیا، باپ لے گا، دیکھ بیٹا ہمیں چور، ہمارا دھندا چوری ہے، بوڑھا ہو گیا میرا ساتھی بن، اس پریشان کہ میں کیا کہوں، یہ کیا پیش ہے، جانتا تھا باپ یہ ہے، انکار نہ کر سکا، باپ کے ساتھ چل پڑا۔ اس نے کہا دیکھ ابھی دیوار میں پھلانگوں گا، تجھے تجربہ نہیں ہے چوری کہاں پڑی ہے، کیسے اٹھانی ہے، کیسے، تو یہاں کھڑا ہو جا باہر، اگر کوئی دیکھے نا تو مجھے آواز دینا، بس تو صرف نگرانی کر، چوکی دارا کر۔ باپ اندر دیوار میں چلا گیا، جہاں مطلوب چوری تھی، جہاں مال اس کے ذہن میں تھا، اس نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا۔ اس کا استاد جی نے کہا تھا کہ اللہ بصیر ہے، اللہ دیکھتا ہے، اللہ علیم ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ خبیر ہے، ساری خبریں رکھتا ہے، تو اس نے کہا تھا نا مجھے دیکھ، وہ تو اللہ تو دیکھ رہا۔ اس نے زور سے کہا دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، باپ آگے اے پیچھے۔ آگے جاتے جاتے باپ بھی بڑا تجربہ کار تھا، اس نے کہا نہ پکڑو پکڑو کی آواز، نہ کتے بھونکے، نہ کچھ پیچھے، وہ کون دیکھ رہا تھا، تو کوئی پوئی نہ پیچھے، نہ کوئی کوئی، نہ ہلا گلا، نہ شور شرابا، پہلے تو ایسے ہوتا تھا۔ اس نے کہا ابا جی جب آپ نے مجھے کہا تھا نا کہ دیکھو، میں نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا، کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، سناٹا تھا، اور مجھے خیال آیا کہ مرشد نے ایک سبق میرے من وچ مرشد لائی ہو، تے نفی اسباب دا پانی ملیا، تے ہر رگے ہر چائی ہو، تے اندر بوٹی مشک مچایا، تے جاں پھلن تے آئی ہو، تے مرشد باہو ہر دم جیوے، جے اے بوٹی لائی ہو۔ یہ مرشد نے میرے من وچ بوٹی لائی، مرشد نے یہ اندر، یہ میں دائیں بائیں دیکھا نا تھا، کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، ایک پل میں مجھے خیال آیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، بس۔ اور دیکھتے ہی میں نے کہا دیکھ رہا ہے، ایسی کوئی مقبول گھڑی تھی، ایک مقبول ساتھ تھی، جا کے چوٹ لگی اس کے دل کے اندر، میرا بیٹا کہتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے، اور میں ساری زندگی ایسے ہی پھرو، بیٹا جا پھر، آج میں بھی توبہ کرتا ہوں، آج میں بھی توبہ کرتا ہوں، تیرے ان یقین اور نام اور برکت والے لبوں کی، کہ میں بھی توبہ کرتا ہوں، اور آج کے بعد میں بھی چوری نہیں کروں گا، رب مجھے بغیر اس کے پالے گا، اور اللہ پال کے دکھاتا ہے، اور اللہ نے پال کے دکھایا۔ کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جن لمحوں کے اندر فوری فیصلے کرنے ہوتے ہیں، اور وہ لمحے مقبول بن جاتے ہیں، اور وہ لمحے محبوب بن جاتے ہیں، اور وہ لمحے مبرور بن جاتے ہیں، اس میں برات ہو جاتی ہے، خلاصیاں ہو جاتی ہیں جہنم سے، عذاب سے، پریشانیوں سے، مسائل اور مشکلات سے، الجھنوں سے، وہ لمحے ایسے ہو جاتے ہیں۔ اپنی زندگی کا مقصد جب سمجھ آ جاتا ہے، پھر دامن سمیٹ سمیٹ کے چلتا ہے، کہیں کیچڑ کا داغ، کہیں دھواں، کہیں دھبا، یہ میرے اوپر نہ لگ جائے، دامن سمیٹ سمیٹ کے اپنے لباس کو اجلا رکھتا ہے، اگر جوتی پہ پالش ہے تو پالش کو خراب نہیں ہونے دیتا، اپنی کیپ کو ٹیڑھا نہیں ہونے دیتا، میری یہ کیپ ہے، زندگی کا ایک مقصد ہوتا ہے، اس مقصد زندگی کے لیے بھی لمحے چاہیے، اوقات چاہیے، اس مقصد زندگی کے لیے بھی لمحے چاہیے، تلاش میں رہا کریں، نظر رکھا کریں، عقاب کی نظر رکھا کریں، ایسے تیز نظر ہے اوپر سے، ایسے میلوں نیچے ایک دم آتا ہے اور یوں سانپ کو اٹھا کے چلا جاتا ہے، اور یوں اوپر سے میلوں آتا ہے ہرن کے سر پہ بیٹھ جاتا ہے اور ہرن کی آنکھوں میں چونچے مارتا ہے اور ہرن کو اندھا کر دیتا ہے، پھر ہرن کو اندھا کر کے دڑاتا ہے، اس کو نوچتا ہے اور پھر سسکا سسکا کے اس کو سارے کھا جاتے ہیں۔ یہ لمحے ہیں ہماری زندگی کے، ہم نے بھی کوئی شکار کرنے ہیں اپنی نسلوں کے لیے اور اپنے لیے۔ یاد رکھیے گا، میں ایک بات اکثر عرض کیا کرتا ہوں، آج بھی عرض کر رہا ہوں، اپنی نسلوں کو بھوکا چھوڑ کے نہ جائیے گا، منگتا چھوڑ کے نہ جائیے گا، باقی تقدیر آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، میرے ہاتھ میں نہیں ہے، فیصلے میرے ہاتھ میں نہیں ہے، آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، پر اپنی نسلوں کو منگتا بھوکا چھوڑ کے نہ جائیے گا، ان کے لیے برکت کا کوئی سامان، دولت، مال، بینک بیلنس، یہ چیزیں اگر نہ چھوڑ کے جائیں، حلال کی رہوں میں یہ نہیں ہو سکتی تو کوئی حرج نہیں، اگر حلال کی رہوں میں یہ ہو سکتا ہے تو برکت ہے، اگر نہیں ہو سکتی تو کوئی حرج نہیں، پر نسلوں کے لیے برکت چھوڑ کے جائیے گا۔ 1960 کی دہائی میں جب سب کے پکے کوٹھے نہیں ہوتے تھے، جب کسی کو گھر میں باہر پکی اینٹ، اندر کچی اینٹ، دوسری منزل بن جاتی تھی تو ماڑی کہتے تھے، اب بھی علاقوں کے نام کے ساتھ ماڑی آتی ہے، دوسرے فلور کو ماڑی کہتے ہیں، اب بھی بعض بستوں، بعض علاقوں کے نام کے ساتھ ماڑی آتی ہے، بستیوں کے علاقوں کے نام کے ساتھ فلاں کی ماڑی، فلاں کی ماڑی۔ اس دور میں جب عمومی گاڑیاں نہیں تھیں، سڑکوں پہ تانگے ہوتے تھے اور مالداروں کے پاس رکھتے یا بگیاں، اور اس دور میں اس بندے نے کروڑوں روپے بنائے، ایک مہک میں سے کروڑوں بنائے، کروڑوں۔ 1960 میں جب مشرقی پاکستان، مغربی پاکستان ایک تھا، دونوں بنگلہ دیش پاکستان ایک تھا، وہ ان سب پورے کے پورے ملک کا وہ ہیڈ تھا، اور اس نے بڑی دولت بنائی 1960 میں، اور آج بھی اس کی نسلیں سسک رہی ہیں اور کہتے ہیں کاش کہ ہمارا باپ یہ دولت نہ لیتا، ہمارا باپ یہ مال نہ لیتا، اور ہمارا باپ یہ رزق نہ لیتا، کاش نہ لیتا، کاش ہمارے پاس یہ نہ ہوتا۔ نسلیں سسک رہی ہیں آج بھی، نسلیں سسک رہی ہیں آج بھی۔ وہ لمحے تلاش کریں جن لمحوں کے اندر رب ایسے ایک پل میں برکت کے دروازے کھول کے دے دیتے، کرے جاؤ۔ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ لمحہ ملا تھا، اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا، اے سلیمان جو دعا جی میں آئے مانگ، بس دو دعائیں مانگنی ہیں، میں قبول کروں گا۔ اور سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی اور قبولیت، محبوبیت، مقبولیت ایسی کہ اللہ نے کہا، اچھا تو نے خوف اور محبت مانگی ہے سلیمان، تو مجھے مانگا ہے، اس کا مطلب ہے تو میں، تو نے مجھے مانگا ہے، پھر میں جب تیرا ہو جاتا ہوں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح قلم تیرے ہیں، پھر میں تیرا ہو جاتا ہوں، پھر دولت، دنیا، چیزیں، یہ تخت اور بخت میں چاہوں تو نبیوں کو دے دوں، میں چاہوں تو ولیوں کو دے دوں، میں چاہوں تو صحابہ، آل رسول اور اطہار ان کو دے دوں، اور میں چاہوں تو اللہ کے ولی اپنے دوستوں کو دے دوں، پھر یہ تخت اور یہ تخت اور بخت اور دولت میں میرے جس کو چاہوں دے دوں، اے سلیمان میں نے تجھے دیا اور لے جا، اور ایسا کسی کو پھر نہیں دوں گا۔ وہ ایک لمحہ تھا، اس گھڑی کو انہوں نے سمجھ لیا کہ یہاں آپ اللہ سے اللہ مانگ لے، جب اللہ مل گیا نا بس ختم۔ محمود غزنوی کا اونٹ پھسلا اور سارا اونٹ کے اوپر تخت خزانہ تھا، وہ خزانہ سارا بکھر گیا۔ محمود کسی درویش شیخ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ کا فیض یافتہ تھا۔ یاد رکھیں، حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے سامنے علم حاصل جس نے کیا ہو وہ بٹھا دو، کسی اللہ والے کا صحبت یافتہ ہوگا تو اس کی گفتگو، اس کے انداز اور ہوگا، کسی اللہ والے کا صحبت یافتہ نہیں ہوگا تو اس کی آنکھیں مٹکانے، یہ لفظ ہے، کندھے اچکانے، اور اس کی گفتگو کرنے کا انداز کوئی اور ہوگا، سمجھ لے کہ کسی درویش کا صحبت یافتہ نہیں، کسی پیر فقیر کا صحبت یافتہ نہیں ہے، ان کا تربیت یافتہ نہیں ہے۔ بادشاہ تھا محمود، امیر سبکتگین کا بیٹا تھا، بادشاہ در بادشاہ، در بادشاہ در بادشاہ، حکومت در حکومت، اور تخت تھا، اور تین بر اعظم کا بادشاہ تھا، کہ چھوٹے سے ملک پاکستان کا نہیں تھا، بہت بڑا بادشاہ تھا، خزانہ تھا اس کے پاس۔ لیکن کسی درویش، شیخ ابوالحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ درویش کا فیض یافتہ تھا، اور اپنے مرشد کو اس نے مرشد مانا تھا، مرشد کو حسب ضرورت نہیں مانا تھا۔ یہ حسب ضرورت کی بات بھی ذرا ذہن میں رکھ لیجئے گا، بڑی سمجھ آ جائے گی۔ حسب ضرورت، جہاں اپنے مفادات پہ زد پڑے تو پھر مرشد کون کہاں جا، اور جہاں اپنے مفادات سامنے آئے تو سبحان اللہ کیا فائز ہے میرے مرشد کا، کیا جلوہ ہے، سبحان اللہ۔ نہ نہ، مرشد کو مرشد مانا تھا، اور فیصلوں کے سامنے تسلیم کر لیتا تھا فیصلے۔ اب ایک لمحہ آیا، خزانہ بکھر گیا، اونٹ پھسلا، محمود نے کہا موج میں آ کے، بادشاہی موج میں، یا بادشاہ کی موج ہوتی ہے یا فقیر کی موج ہوتی ہے، اور ان دو موجوں کے اندر کائنات ہوتی ہے۔ ایک پل میں موج میں آئے فقیر، بادشاہ کہا کہ جس کو جو چیز ملے لے لو، وزیر بھی تھے، مشیر بھی تھے، خدام بھی تھے، قافلے میں سب نے لے لی، ہر چیز جس کے ہاتھ آئی لے لی، ایک بندے نے نہ لی، ایک بندے نے، وہ عیاض تھا، غلام تھا، چھوٹا سا، چھوٹا سے مراد قد سے نہیں، عہدے میں، مقام میں، مرتبے میں، درجہ چہارم کا ملازم تھا، درجہ چہارم کا ملازم ہوتے ہیں نا دفتروں میں، اس سے بھی کم کا ملازم تھا۔ اس نے نہیں لیا، اس نے کہا تو نے نہیں لیا، اس نے آقا کندھے پہ ہاتھ رکھ کے، پاؤں پہ ہاتھ رکھ کے کہا، آقا آپ میرے ہیں تو سارا کچھ میرا ہے، اگر آپ میرے ہو گئے ہیں تو یہ خزانے کیا، محمود کے پاس تو اس سے بڑے خزانے ہیں، اس سے بڑے خزانے، آپ میرے ہیں تو سب کچھ میرا ہے۔ بس وہ لمحہ تھا، وہ لمحہ تھا کسی کی نظروں میں آنے کا، آ گیا نظروں میں، بس نظروں میں آ گیا، انتخاب لاجواب ہو گیا۔ اوہو، پھر جو نظروں میں آیا، اور جو ترقیاں پائیں، اور جو کامیابیاں پائیں، ساری دنیا سب کو بھول گئی، کوئی یاد نہ رہا، کچھ نہ رہا۔ عیاض اور محمود کا قصہ صدیوں سے آباد و شاد ہے۔ محمود کہاں کابل میں سو رہا، 1974 میں زلزلہ آیا، اس کی قبر پھٹ گئی، ہزار سال کے بعد تقریباً میت دیکھی تو ویسے کے ویسی، کفن دیکھو تو ویسا ویسا، کفن میلا نہیں ہوتا، ویسا کا ویسا تن بھی تھا، من بھی تھا، اجلا تن تھا، اجلا من تھا، کہ جب اس کی زندگی میں ایک مقصد تھا، اور اس نے ان لمحوں کو بہت زیادہ احتیاط سے گزارا تھا، باوجود بادشاہت اور تخت کے برعظموں کی بادشاہت تھی، پر ایک فقیر کے تابع ہو کے چلا تھا۔ شیخ ابوالحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ، فقیر نے جو فرما دیا سو کر دیا، بس ہو گیا سو ہو گیا۔ اس نے کہا تو میرا ہے، بادشاہ تو یہ چیزیں کیا ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ آج وہ محمود کابل میں ہے، اور عیاض آپ کے لاہور کے شالم مارکیٹ چوک رنگ محل میں، اس طرف مسجد عیاض ہے، وہاں اس کی قبر ہے، موجود ہے، اور ایک پیغام دے رہا ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ فیصلے جب زندگی کے اور مقصد زندگی جب پاتے ہیں تو پھر اس طرح فیصلے ہوتے ہیں، اور ان لمحوں کو ایسے اویل کرتے ہیں، ان لمحوں کو ایسے محفوظ کرتے ہیں، ان ساتوں کو ایسے اس طرح لے کر چلتے ہیں۔ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، والدہ کی بد دعا زیادہ نہیں لگتی، والد کی بد دعا بڑی طاقتور لگتی ہے۔ اگر کسی کا والد زندہ ہے، کسی کا والد زندہ ہے، تو اس کے چہرے کو دیکھ دیکھ کے دعا مانگے، اور والدہ زندہ ہے تو اس کی خدمت اور اطاعت کر کے اللہ سے دعا مانگے۔ ایک اللہ والے مجھے بتانے لگے، میں ایک لمحہ بتا رہا ہوں، ایک گھڑی بتا رہا ہوں، ایک اللہ والے مجھے بتانے لگے، اچھی بات بتائی، کہ میرے پاس ایک جوان آیا ذمہ دار کا بیٹا، مجھے کہنے لگا کہ میرے پاس ایک اسم اعظم ہے، یہ میں ایک لمحہ بتا رہا ہوں اور جو آج میسر ہے موجود ہے، بھائی اسپیکر صحیح نہیں چل رہا کسی ایک طرف کا، ذمہ دار حضرات توجہ فرمائیں۔ مجھے کہنے لگے میرے پاس ایک عمل ہے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کیا میں ٹھیک کرتا ہوں؟ سنیے میری بات میں توجہ کیجئے گا، آواز تو آ رہی ہے نا؟ کہنے لگے میں وہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، کیا میں وہ ٹھیک کرتا ہوں؟ کیا؟ یہ مجھے کسی اللہ والے نے بتایا، میرے ساتھ واقعہ نہیں ہوا، مجھے کسی اللہ والے سے میں نے سنا۔ کیا؟ کہ جب بھی مجھے کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی الجھن، حتیٰ کہ میں نے پیپر میں اچھے نمبر لینے ہیں، میں نے کوئی چیز لینی ہے، کچھ کرنا ہے، یا کسی میں منزل مراد تک پہنچنا ہے، کوئی بھی منزل مراد ہے، کوئی بھی زندگی کا مقصد ہے، تو اس میں میں نے پہنچنا ہوتا ہے، تو کہنے لگے کہ میں فوراً رات کا وقت تلاش کرتا ہوں، یا ایسا وقت تلاش کرتا ہوں جہاں اماں سو رہی ہوتی ہیں، اماں کے پاؤں دبانا شروع کر دیتا ہوں اور ان پاؤں کے وسیلے سے اللہ سے باتیں کرنا شروع کر دیتا ہوں، اماں کے پاؤں دبانا شروع کر دیتا ہوں اور ان پاؤں کے وسیلے سے اللہ سے باتیں کرنا شروع کر دیتا ہوں کہ مولا مجھے یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے، اور کہا مجھے میری ضرورت پوری ہو جاتی ہے، میری منزل مل جاتی ہے، میرا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ یہ بات میں نے پہلے بھی کئی بار اپنے درس میں بیان کی اور پرانی ہے، اس بات سے ایک بات نکلتی ہے، میرے پاس ایک صاحب آئے، مجھے کہنے لگے جی آپ کے درس میں میں نے یہ بات سنی، ریکارڈنگ میں سنی، تسبیح خانے میں نہیں، یہ بات سنی، پر میری ماں کریکٹر کی ٹھیک نہیں ہے، میں چھوٹا سا تھا تو اپنے گھر میں کچھ لوگوں کو آتا جاتا دیکھتا تھا اور مجھے احساس ہوتا تھا کہ جو ہے صحیح نہیں ہے، پھر بڑا ہو گیا اور بڑا ہونے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میری اماں کا نظام صبح شام پاک نہیں ہے اور مجھے ماں سے دوری ہونا شروع ہو گئی۔ پھر میری ماں نے اپنی بیٹیوں کو بھی اس ڈگر پہ، اس نہج پہ، اس طرز پہ لگا دیا۔ مجھے یہ بتائیں کیا اس ماں کے پاؤں دبانے سے بھی یہ منزل ملے گی؟ تو میں نے اس سے کہا اگر تیری ماں زانیہ ہو، مشرکہ ہو، آگ کی پجاری ہو، بتوں کی پجاری ہو، تو بھی ماں ماں ہوتی ہے، 100% ملے گا۔ کیوں؟ تیرا رب تیرے جذبوں کو جانتا ہے، ارے اندر کی کیفیتوں کو جانتا ہے، اللہ کے ہاں تو جذبوں کی قیمت ہے، تیرا جذبہ سچا ہے، تیری مراد، تیری منزل سچی ہے۔ وہ یہ کہنے لگے جی ٹھیک ہے، آپ نے میری تسلی کرا دی۔ کچھ عرصے کے بعد مجھے ملا، بڑی عجیب بات اس نے کہی، مجھے کہنے لگے جی میرے پاؤں دبانے سے، میرے اکرام سے، میری محبت سے، میرے احترام سے، جو میں 28-29 سال کا وہ جوان تھا، کہنے لگے میں نے جب بھی شعور کی آنکھ کھولی نا، میرے دل میں ماں نہیں تھی، بس میں ماں نہیں تھی، میری ذہن میں ایک فاحش عورت تھی، ایک رنڈی تھی، اور آپ نے جب سے مجھے کہا نا کہ اس کے بھی پاؤں دبا، کہنے لگے میں نے اس کے پاؤں کو جب ہاتھ دبانا شروع کر دیا، کہ اس کی ایسی آنکھ پریشان ہو گئی، تجھے کیا ہو گیا؟ اسے پتا تھا میرا بیٹا میرے کریکٹر کے شب و روز، میری دن رات کو جانتا ہے، اتنا مجھے جھٹکا لگا۔ اور اس کے پاس یہ لمحہ تھا، اس کے پاس یہ گھڑی تھی، اور یہ ساتھ تھی کہ آپ ماں کے قدموں کو نچوڑ لینا ہے، ہائے ہائے، اور اس نچوڑنے پہ بقول ایک اللہ والے کے کہ میں نے اپنے مرشد کو نچوڑ لیا، یہ لفظ بھی ذرا یاد رکھیے گا۔ آم کا نچوڑنا تو یاد ہے، اگر ایسے گٹھلی سمیت آم کھائیں، دیکھیں میں کہاں تھا، ابھی بات میں کہاں سے نکلا ہوں، دیکھیں میں بائی پاس سے کہیں نکل جاؤں گا، لنک روڈ پہ، یہ ذرا سنبھال کے رکھیے گا بات۔ کہنے لگے میں نے اپنے مرشد کو نچوڑ لیا۔ ہمارے ایک منشی اسلم صاحب ہوتے تھے، اس دور میں فرجوں کی کہانی تھی نہیں، مجھے کہنے لگے کہ میں 3 گھڑے آم کے کھا جاتا ہوں. کورا گھڑا لیا اسے ایک دن پانی میں بھر کے رکھا, پھر اس کا پانی بدل کے آم لیے, آم اس میں بھر کے گھڑا بھر کے رکھ دیا, 3 گھڑے بھر کے رکھے. کہہ رہے یوں نکالا اور میری طرف دیکھنا, کہہ رہے یوں کیا اور یوں کیا, ایسے ہاتھ سے یوں مدھانی کی طرح مارا, آم ہوا نرم اور پل پلا. ٹھیک ہے, آپ کے منہ میں پانی بھرا ہے تو اچھی بات ہے, میرے منہ میں ویسے پانی ہے, میں نے 70 شفائیں رکھی ہوئی ہیں, میرے منہ میں تو ویسے ہی پانی ہے, مجھے تو 70 شفاؤں کا ذائقہ آ رہا ہے, آم کا ذائقہ تو فی الحال نہیں آ رہا. ایسے کیا, ایسے کر کے ایسے آم کو, اور اس کے بعد کہا گٹھلی کو چوس لیا اور آم کو اچھی طرح کہا کہ ایسے کر کے نچوڑ لیا, 3 گھڑے آم کے کھاتا ہوں. پھر کہنے لگے لوگ کہتے ہیں 3 گھڑے, کہنے لگے اس کی رس اکٹھی کی جائے تو ایک اتنا سا تو وہ کٹورا بنتا ہے, باقی کیا بنتا ہے, میں نے 3 گھڑے کون سے کھائے ہیں. بات تو اٹھ کی ٹھیک ہے, ان 3 گھڑے والے آموں کی اگر رس اکٹھی کی جائے تو اتنا کٹورا تو بنتا ہے, اور کیا بنتا ہے, کیوں جی اتنا کٹورا ہی تو بنتا ہے. کہنے لگے میں نے اپنے مرشد کو نچوڑ لیا, ان کی توجہات, ان کا فیض, ان کی محبتیں, ان کی فرما برداری, اور ان سے عشق اتنا کیا اتنا کیا اتنا کیا کہ میں نے انہیں نچوڑ لیا. اب کہاں تھا, ہائے ہائے ہائے, کہنے لگے ماں ماں کی خدمت ایسی کہ میں نے ماں کو نچوڑ لیا. کیا ہوا, کہنے اما نے مجھے ایسے دیکھا, وہی شخص ہے, کہنے میں پاؤں دبا رہا ہوں, کہنے بیٹا چھوڑ دو, کہ نہیں اما معاف کر دینا, میں نے آج تک آپ کی گستاخی کی, میرے مرشد نے مجھے بتایا اما اما ہوتی ہے, چاہے جو بھی ہو, کرے جب جو بھی ہو نا کہا نا تو اما کو ایسے جھٹکا لگا, پہلی دفعہ میں نے اما کو کہا چاہے جو بھی ہو, اما کو جھٹکا لگا. کہنے لگے اما کے پاؤں دباتا رہا اور پہلی جو دعا میں نے مانگی نا عجیب مانگی, مولا مجھے اما کی محبت اور قدر عطا فرما, میں نے آج تک قدر نہیں کی. کہنے لگے پھر میرا روز کا معمول بن گیا, ماں کے پاؤں دباتا تھا. کہنے لگے پر وہ کیا ہوا, یاد رکھنا اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہوتے ہیں, میرے آقا مدینے والے کا فرمان ہے, اخلاص والے کیا ہوتے ہیں, ہدایت کے چراغ ہوتے ہیں, اللہ ان کے ذریعے سے بڑے فتنے دور کر دیتا ہے. میں حدیث بیان کی ہے, مفہوم عرض کیا ہے, پھر سننا ذرا یہ حدیث, کان کھول کے سنیے گا. اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہوتے ہیں, جن کے اندر جذبہ سچا ہوتا ہے, من پاپی نہیں ہوتا, خدمت میں جذبہ سچا ہوتا ہے, اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہوتے ہیں, اللہ ان کے ذریعے سے بڑے فتنے دور کر دیتا ہے. اس سے پہلے اس کے اندر ماں کے لیے دل میں بغض تھا, نفرت تھی, اب اخلاص آیا, جب اخلاص آیا تو اللہ نے اس کو ہدایت کا چراغ بنا دیا, اور وہ جو ماں کے اندر گناہوں شیطانی چیزوں کا فتنہ تھا اللہ نے پکڑ کے دور کر دیا, اور کہا کہ چند ہی ہفتے گزرے, میں نے ماں کے قدم بدلتے, چالیں ڈھلتی, حالات دیکھے, اور ماں کو ایک دفعہ میں نے دیکھا, اما بیٹھی مسلح پہ رو رہی, ایسے ہاتھ کرے, کرے ایسے معافی کی طرح ہاتھ باندھ کے نا, ایسے عرش پہ, اور انگوٹھے اما کی ناک کے ساتھ لگے ہوئے تھے, اور اما کی ایسے سامن اور بادو آنکھوں سے تھا, اور رم جھم آنسو تھے, اور اما رو رہی تھی, زاروں قطار رو رہی تھی. کہا اپنی 29-28 سالہ زندگی میں پہلی دفعہ میں نے ماں کو مسلح پہ بیٹھے دیکھو. اب اس کی اگر عمر 29-28 سال کی تھی, ماں کی اگر شادی 20 سال کی عمر میں بھی اندازہ ہوئی ہو تو 50 سال کی تو کم از کم ماں تھی نا, اندازہ ایک میں بتا رہا ہوں. لگا میں نے اما کو دیکھا نا, ایک دم مجھے جھٹکا لگا. اب آپ جو جس بات پہ میں آپ کو لانا چاہ رہا ہوں, جو بتانا چاہ رہا ہوں, وہ لمحہ وہ گھڑی تھی جب اس نے کہا کہ میں اس ماں کے بھی پاؤں دباؤں, اس ماں کے بھی پاؤں دباؤں, ہاں دبا, اس کی خدمت کر, اس کے قدموں سے بھی تجھے ملے گا چاہے وہ جیسی ہے. جب اس نے ان لمحوں کی قدر کی, ان ساعتوں کو پہچانا, ان لمحوں کو پہچانا, ان گھڑیوں کو پہچانا, بس اچانک ہی فیصلے قدرت نے عجیب کر دیے. اس کی محبت نے، اس کے اخلاص نے، اس کی خدمت نے، اس کے سچے جذبے نے ماں کے دل کی دنیا بدل دی. دنیا بدل دی. میرے من میں تھی بڑی چاہتیں، میرے دل میں تھی بڑی لذتیں، مگر اس کی لذت عشق نے سبھی لذتوں کو مٹا دیا. مگر اس کی لذت عشق نے سبھی لذتوں کو مٹا دیا. بس پھر اندر عجیب دنیا ہلچل مچی، ہلچل مچی. بس ایک بجلی سے پہلے کوندی، پھر اس کے آگے خبر نہیں ہے. مگر جو پہلو کو دیکھتا ہوں تو دل نہیں ہے، جگر نہیں ہے، اب کچھ ختم ہو گیا. کہا کہ ماں کو پہلی دفعہ میں نے مصلے پہ بیٹھ کے ایسے ہاتھ باندھ کے اور دونوں انگوٹھوں کو ایسے ناک پہ جیسے لکیریں نکال رہی ہو ایسے دیکھا میں نے، اور روتے دیکھا تو میرے دل میں اندر سے آواز آئی کہ بس فیصلہ ہو گیا، بس فیصلہ ہو گیا، اوپر سے توبہ کر. کل میرے پاس ایک صاحب آئے، کل آئے، یاد ہے مجھے. مجھے کہنے لگے جی یہ آپ کی مریدنی کا خط ہے بیوی. اکثر میں نے تجربہ کیا ہے رشوت پہ، حرام پہ یا حلال پہ عورت ذریعہ بنتی ہے، یہ میرا تجربہ ہے. تسبیح خانے میں اکثریت آنے والوں کے پیچھے عورت ہوتی ہے، اماں کی شکل میں، بیوی کی شکل میں. یہاں ہمارے ساتھ ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ ہنس رہے ہیں کیونکہ وہ ایک پیار محبت تھا، آئے میرے پاس. وہ میں نے کہا حلال کر کے کھاؤ، ہٹاؤ، کیا ہرجا. دوسری شادی کرنی ہے تو کیا ہرجا، کرو. تو دوسری شادی کر لی. میں نے زندگی کا تجربہ کیا ہے کہ عورت بہت بڑا ذریعہ ہوتی ہے. جی آپ کی یہ مریدنی کا خط ہے، تو اس میں اپنی کیفیات لکھی ہوئی تھی، کچھ اعمال لکھا ہوا تھا، کچھ اعمال کا ہدیہ بھی تھا میرے لیے. مجھے کہنے لگے میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں، میں نے شراب چھوڑ دی اور یہ آپ کے ایک عمل کی وجہ سے. میں نے کہا کون سا؟ کہنے لگے میں 35 دفعہ ہر نماز کے بعد محمد الرسول اللہ، احمد الرسول اللہ میں پڑھتا رہا. بس جیسی ٹوٹی پھوٹی نماز تھی میں نے پڑھنا شروع کر دیا، سال ہا سال کا شراب چھوٹ گیا، آج میں شراب نہیں پیتا. عجیب بات. اوہ سبحان اللہ، میرے آقا مدینے والے کے نام کا نور دیکھ، میرے آقا مدینے والے کے نام کی برکت دیکھ، میرے آقا مدینے والے نام کا فیض دیکھ. محمد الرسول اللہ، احمد، احمد نہیں، احمد الرسول اللہ. قرآن میں محمد بھی ہے، احمد بھی ہے. اور اس کا حوالہ فضائل درود شریف حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ کی کتاب صفحہ نمبر 50 میں ہے اس عمل کا حوالہ. اور اس کا عمل کا حوالہ حضرت کاشمیری کی کتاب گنجینہ اسرار صفحہ نمبر 29 میں ہے. اور اسی کا حوالہ اسی محمد الرسول اللہ، احمد الرسول اللہ کتاب بے شمار میں ہے. علامہ دمیری کی کتاب حیات الحیوان میں بھی ہے، کمال الدین دمیری. محمد الرسول اللہ، احمد الرسول اللہ. کہا کہ میرا شراب چھوٹ گیا. ساتھ ایک اور صاحب آئے بیٹھے تھے کہ جی میرا بھی چھڑوا دیں، میں بھی چھوڑنا چاہتا ہوں. یار ہے ہم نوالا ہم پیالا، جامع الفت میں ہمیں زہر دیا کرتے ہیں، غیر کیا یہ کام اپنے کیا کرتے ہیں. جام ہم ایک دوسرے سے پیتے پلاتے تھے، اب یہ دوسرے لفظوں میں وہ کہنے لگا اب یہ یار میرا چھوٹ گیا، اکیلا رہ گیا ہوں. ہمارا ایک رشتے دار تھا، ابھی بھی ہے، تھا نہیں ہے، دور پڑے گا رشتے دار ہے. اس کو کوئی ٹائم کا، گھڑی کا کوئی پتہ نہیں ہے، وہ ایک اور دنیا گزارتا ہے، جہالت کی انوکھی زندگی ہے اس کے پاس، ٹائم کا پتہ نہیں. وہ سورج کو دیکھ کے اب بھی سارا اپنا نظام چلاتا ہے. وہ کبھی بھی بھنگ پیتا ہے، وہ کبھی بھنگ اکیلی نہیں پیتا. ویسے بھی آپ نے تجربہ کر لیں، یہ پان والے نشے والے جہاں جائیں گے ایک منٹ میں یار بن جائیں گے. ایسی بیٹھی بیٹھا ہے، تو کون میں کون ہی اور بن جائیں. بھنگ اکیلی نہیں پیتا. ایک گھوڑے تانگے والا اس کا یار ہے، اب تو گھوڑے تانگے نہ رہے، وہ یار ہے، اس کو بلاتا ہے آجا آجا. وہ کہتا ہے لالا میرا پھیرا ہے، کہہ رہے پھیرے تھے پیسے بھی دیسا ہوں. پھیرے کے، یعنی وہ تانگے کے پھیرے میں جتنے تیرے پیسے ہوں گے نا وہ بھی دوں گا، بس آ میرے ساتھ بیٹھ کے پی اور پلا، بس اکیلا نہیں پیوں گا، آ کے پی اور پلا، پھیرے دے پیسے، پھیرے کے پیسے بھی دوں گا تجھے. تو کیا بات کر رہا تھا؟ ہاں کہنے لگا میری بھی شراب چھڑوا دے. میں نے کہا پہلے میں نے اس کی چھڑوائی ہے، اللہ اور محمد، محمد الرسول اللہ آتا ہے، رسول اللہ کے آگے اللہ آتا ہے نا، یہ کیا آتا ہے؟ کس کے رسول؟ محمد کس کے رسول؟ احمد کس کے رسول؟ اللہ کے رسول. اللہ کا نام پہلے آ جائے محمد سے، بعد آ جائے اللہ، اللہ ہے، اللہ اول ہے. میں نے کہا تو بھی کر کام ہو جائے، تو بھی کر تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ وہ لوگ، وہ غالب کے پاس لگتا ہے یہ شعر نہیں تھا، کہتا ہے چھوٹتی نہیں ہے یہ کافر منہ کو لگی ہوئی، لگتا ہے غالب کے پاس یہ شعر نہیں تھا، اگر غالب کا یہ شعر ہوتا تو غالب نہ کہتا. کون سا یہ شعر؟ یہ عرشی شعر ہے، یہ مدینے والے کا نور ہے، یہ مدینے والے کا نام ہے، یہ میرے کملی والے کے نام کا نور اور برکت ہے، جس کو سارے آل رسول نے، اصحاب رسول نے اس کو پڑھا، اس کا فیض پایا، اس کی برکتیں پائیں، اس کا نور پایا، اس کی روحانیت پائی. زندگی میں جب مقصد سامنے آتا ہے تو پھر لمحوں کی تلاش کرتا ہے، پھر گھڑیوں کی تلاش کرتا ہے، پھر ساعتوں کی تلاش کرتا ہے، پھر کہتا ہے میری زندگی کا مقصد کچھ اور ہے، میں نے ماں باپ کو بڑا بن کے دکھانا ہے، ملک قوم کا نام روشن کرنا ہے، خاندان کے لیے فخر بننا ہے، پر مقصد کچھ اور ہے. ایسی راہوں کو لے کے چلنا ہے جن راہوں کے ذریعے اگر دنیا مل جاتی ہے کہیں آخرت برباد نہ ہو جائے، خراب نہ ہو جائے. دنیا کا سودا اکیلا یہ مقصد زندگی نہیں ہے، اکیلا دنیا کا سودا کر کے دنیا کی بساط لپیٹ کے چلا گیا یہ مقصد زندگی نہیں ہے. پھر ان لبوں کے تلاش، ساعتوں کی تلاش کرتا ہے. جب مرغ بانگ دے نا، دعا مانگا کریں قبول ہوتی ہے، یہ خاص لمحہ ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے، میں نہیں کہہ رہا. میں نے تو ایک بندے سے کہا کہیں نیٹ میں مجھے بڑی دنیا پڑی ہوئی ہے، مرغ کی بانگ کو نیٹ میں مجھے تلاش کر کے دے. ایک سے کہا، دوسرے سے کہا، تیسرے سے کہا، آپ میں نیٹ کی دنیا والے بیٹھے ہیں، پوری دنیا میری آواز سن رہی ہے، اب بھی تلاش کیجئے گا. مجھے ایک جگہ مل گئی ہے، ایک جگہ، ایک چیز ملی ہے، کیونکہ میرا شروع سے سبجیکٹ اسلام اور سائنس کا کمپیریزن رہا ہے، اسلام اور سائنس کا موازنہ، لیکن عمومی میں بیان نہیں کرتا. جب مرغ بانگ دیتا ہے، بانگ دیتا ہے، اور یہ کبھی ذہن سے نکال دیجئے گا کہ صبح کو بانگ دے، شام کو دے، یہ نحوست کا ویلا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. وہ ایک خاص گھڑیاں دیکھتا ہے، ایک خاص ساعتیں دیکھتا ہے، ایک خاص لمحے دیکھتا ہے مرغ، اور اسی لمحے میں بولتا ہے، بغیر کسی لمحے کے نہیں بولتا. اس کو بڑی سمجھ ہوتی ہے، مجھ سے آپ سے زیادہ. جنات اور انسان کے سامنے قبر، حشر، محشر اور یہ نظام اللہ نے چھپایا ہوا ہے، اور اللہ نے جانوروں کو سارا نظام دکھایا ہوا ہے، اور جانور ہر چیز کھلی آنکھ کی طرح، آپ مجھے، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، ایسے جانور دیکھتے ہیں. رب انہیں دکھاتا ہے، وہ فرشتوں کا نظام ہے، وہ زمین کے نیچے خزانے ہیں، وہ تحت العرض کائنات ہے، اوپر نیچے، وہ ساری کائنات اللہ انہیں آنکھوں سے دکھاتا ہے جانوروں کو، جانور آنکھوں سے دیکھتے ہیں، یوں آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ اللہ ان تک اطلاعیں بھی پہنچاتا ہے. باجدید بستامی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک بندہ بڑا لمبا سفر کے کہا کہ ایک درویش کی زیارت کر رہا ہوں کہ اللہ کے ولی کو دیکھنا بھی ثواب ہے، والد کو دیکھنا بھی ثواب ہے، زمزم کو دیکھنا بھی ثواب ہے، قرآن کو دیکھنا بھی ثواب ہے، آقا کے روضہ عطر کے گنبد خضرا کو دیکھنا بھی ثواب ہے، اما کو دیکھنا بھی ثواب ہے، ابا کو دیکھنا بھی ثواب ہے، مرشد کو دیکھنا بھی ثواب ہے. تو کہا کہ میں اللہ کے ولی کو جا کے دیکھاؤں، جا کے ولی کو دیکھاؤں. میں بعض اوقات نہ اپنی کیفیت بتا رہا ہوں، اپنے مرشد کو ایسے دیکھتا تھا، ہاں اتنا ڈٹھیا مینوں صبر نہ آوے تو میں ہور کتے ول پچا ہوں، تے مرشد دا دیدار ہے باہو مینوں لکھ کروڑا حجا ہوں۔ اچھا یہ شعر پہلے سمجھ نہیں آتی، یہ کیا بات ہے؟ جب وہ حدیث سامنے آئی نا کہ باپ کو دیکھنے سے مقبول حج کا ثواب ملتا ہے، پھر کہا نا فقیر کی بات میں وزن ہے، فقیر کی بات میں شرک نہیں ہے، بدعت نہیں ہے، غیر اللہ کا تصور نہیں ہے، تیرے سمجھنے میں غلطی ہے، تیری پہچاننے میں غلطی ہے، تیرے سمجھنے میں، تیرے پہچاننے میں غلطی ہے۔ تو بعض اوقات میں اپنے مرشد کو ایسے دیکھ لیتا تھا اور آنکھوں میں ان کا چہرہ جذب کر لیتا تھا، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، اور اندر ایک تصور ہوتا تھا، آج یہ بات یاد آئی، یا میں چلا جاؤں گا یا میں مرشد، دو میں سے ایک کی جدائی ہونی ہے، یا میری یا میرے مرشد کی جدائی ہونی ہے۔ سچی بات بتاتا ہوں، آج دل کی دنیا کی بات بتاتا ہوں، اگر جذبہ سچا ہے تیرا اور تیرا مرشد سچا نہیں ہے، مجھ جیسا ہے، مجھ جیسا ہے جو مرشد اکثر کہتا ہے کہ لوگوں مجھے نہ دیکھنا، میرا پیغام ایک نمبر ہے، میں دو نمبر ہو سکتا ہوں پر میرا میسج، میرا پیغام ایک نمبر ہے۔ میں آپ کو آج دل کی بات بتاتا ہوں، اگر مرشد پہ سچا یقین، سچا اعتقاد، سچا اعتماد ہے اور سچا جذبہ ہے، سچی بات ہے، اس کے دیکھنے سے، اس کے اندر دل میں جذب ہونے سے، اس کو نچوڑ لینے سے، زندگی کی وہ خیریں اور برکتیں، وہ نور اور روح اور روحانیت اور وہ توجہات ملتی ہیں جو تجھے بڑی بڑی چیزوں میں نہیں ملتی، نہیں ملتی۔ یہ بتائیں، ماں بچے کو دیکھ کے بہت کچھ اپنے اندر سکون تسکین محسوس نہیں کرتی؟ صرف بچے کو دیکھ لیں، اور جس میاں بیوی میں محبت ہو، ایک دوسرے کو اسے دیکھ لیں، دیکھنے سے ہوتا ہی کچھ نہیں ہے۔ یہی پیچھے سے محراب سے ایک ببر شیر آ کے کھڑا ہو جائے، کہ السلام علیکم جناب، قبلہ حاضرین محترم، میں بھی آج درس سننے آیا ہوں، سنا ہے کہ وہ میں سامنے چڑیا گھر میں مال روڈ میں لاہور میں سے پنجرے میں سے چھوٹا ہوں، بندے میرے پیچھے ہیں، ببر شیر ہوں، یہاں سے مجھے راستہ نہیں ملا، یہاں سے آ گیا ہوں، السلام علیکم، تسلی سے بیٹھے، میں آپ کا ساتھی ہوں پر درس سنوں گا، میرے ہاتھ میں تسبیح ہے، اللہ 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 کر رہا، تو کیا ہوگا؟ صرف دیکھنے سے ببر شیر کی تھوڑی سی تقریر، اور آپ سکون سے بیٹھیں گے، مجھ جیسے بندے کا پہلے ہی پیشاب نکل جائے، چل بابا فارغ۔ حالانکہ ببر شیر خوشو خوشو سے بیٹھا ہو، بڑا دھیان سے، ایسے تقوی کے ساتھ، ایسے آنکھیں مٹکائے، آنکھیں نیچے کیے، مچھوں کو بل نہیں دیا ہوا، مچھیں ایسے سر چکائے، ایسے بیٹھا بڑے خوشو خوشو سے اور درس سن رہا ہے۔ صرف دیکھ لیں، اور خوشو خوشو والا ہو، ادب احترام والا ببر شیر ہو، چڑیا گھر کا ہو، بےچارا مرا مرا ہوا یہاں آ کے بیٹھ جائے اور آپ کو صرف سلام اور نیاز، اداب عرض عرض کر دے، دیکھنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ سچی بات بتاؤں، یہ ٹرکوں کے پیچھے ببر شیر بنا ہوا تھا، ایسا ہوں کر رہا ہوتا ہے ٹرکوں کے پیچھے، اس کے اندر بھی ہیبت محسوس ہوتی ہے، تصویر میں بھی ہیبت ہے، اللہ نے ہیبت رکھ دی۔ تو میں سوچتا تھا کہ یا یہ چاہیں گے یا میں پہلے جاؤں گا، اتنی میں سے جدائی تو ہونی ہے، دنیا میں جتنی محبتیں کر لیں انجام جدائی ہے۔ میں اپنے مرشد کا دیدار، مرشد کا دیدار ہے باہو، مینو لکھ کروڑا حج، اتنا ڈٹھیا مینو صبر نہ آوے تو میں ہور کتے ول پجا ہوں۔ آس جذب کر لیا، جذب کر لیا، اور جب میری آخری ملاقات تھی، میرے آنسو کہیں تجھے تکلیف نہ دے، میرے آنسو کہیں تجھے تکلیف نہ دے، وقت رخصت بھی نہ دیکھا تجھے مڑ کے میں نے، میری آخری جب ملاقات تھی، میں نیچے بیٹھا تھا، میرے شیخ اوپر بیٹھ کے مجھے اپنی پرانی چادر سر پہ بدوا رہے تھے اور کہنے لگے کہ طارق، جو مجھے امانتیں ملی ہیں آج ساری تیرے سپرد کر کے جا رہا ہوں، تو جان تیری امانتیں جان۔ وہ کیا منظر تھا، وہ کیا کیفیت تھی، کئی دفعہ جی میں آیا اس کو بیان کروں پر دل ساتھ نہیں دیتا، جگر ساتھ نہیں دیتا، ساتھ نہیں دیتا۔ کیا بات کر رہا تھا؟
باجی بستامی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بندہ نے کہا درویش کا دیدار کر رہا ہوں، چلنے گیا نا تو راستے میں رات پڑ گئی، جب رات پڑ گئی تو ایک درخت کے نیچے قیام کیا، دو پرندوں نے آپس میں گفتگو کی، چڑیا اور چڑے نے، اللہ نے اللہ چاہے تو پرندوں کی بولیاں سنوا دے، کئی درویش ایسے جن کے سامنے اللہ نے کھول دی پرندوں کی بولیاں، ایک پرندے نے دوسرے سے کہا یہ حضرت باجی بستامی رحمت اللہ علیہ کا جلوہ دیکھنے جا رہا، دیدار کرنے جا رہا، کہ وہ تو فوت ہو گئے ہیں، یہ پتہ نہیں کیسے جا رہا. اچھا اس بندے کی آنکھ کھل گئی ایک دم کہ اوہو اتنا لمبا سفر کر کے ابھی تھوڑا سفر باقی رہے، صبح ہوگی تو میں پہنچ جاؤں گا ان کی بستی میں، فوت ہو گئے. ساری رات بےچارہ روتے کل ملاتے، صبح ہوئی نہ تو جی میں آئے واپس چلا جاؤں، پھر کہنے لگا چلو دیکھ تو آؤں ان کی بستی. جب گیا تو شیخ موجود تھے، شیخ موجود تھے، جب موجود تھے تو جا کے مدعا عرض کیا کہ ایسے ایسے ہیں سفر میں آیا، آپ کا زیارت مطلوب ہے، دیدار مطلوب ہے، دعا مطلوب ہے، پر لیکن ایک رات میرے ساتھ واقعہ ہوا ہے، واقعہ یہ ہوا ہے. تو فرمایا کون سا لمحہ تھا؟ انہوں نے وہ فلاں وقت فلاں رات کی گھڑی تھی. فرمایا پرندوں نے سچ کہا ہے، اس گھڑی میں میں اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا تھا. حدیث میں آتا ہے مفہوم ہے، اللہ کا ذکر کرنے والے زندہ کی مثال ہیں اور ذکر نہ کرنے والے مردہ کی مثال ہیں. جو اس دم غافل سو دم کافر، من مرشد سبق پڑھایا ہو. تو نے سچ کہا، انہوں نے سچ کہا کہ وہ تو مر گیا، سچ کہا. اپنی زندگی کے مقاصد کو تلاش کریں. میں نے آپ کو نوٹ والا واقعہ سنایا ہے کہ ایسی ہوا آئی جیسے پتے آتے ہیں نا لپٹتے ہوئے ہوا کے ساتھ گھومتے ہوئے، اور ان کا ایک شور ایک آواز ہوتی ہے، ایسے ہی میں نے نوٹ دیکھے ہیں. اور نوٹ جی میں آیا کہ ادھر بچے کی تولید ہے، ولادت ہے، ادھر جیب میں پیسے نہیں ہیں، شہد چٹانے کے پیسے نہیں، دائی کو دینے کے پیسے نہیں، اور ایک نوٹ تو اٹھا لوں، سو کے نوٹ کی بڑی حیثیت تھی، رتے نوٹ دی، لال نوٹ کی حیثیت تھی. انہوں نے کہا نہیں پتہ نہیں کس کے ہیں، مگر میرے اللہ کو یہ امانت پسند آ گئی، میرے اللہ نے تھوڑا سی قربانی تو دی ہے پر فیصلے کیے ہیں بڑے انوکھے، اور ایسے انوکھے فیصلے کیے میرے رب نے کہ انوکھے فیصلے کر کے خیروں اور عزتوں اور برکتوں کے دروازے کھول کے دکھا دیے. جا یہ دروازے تیرے لیے ہیں. کہ میں نے پوچھا سوٹ کتنے کا؟ 17,500 کا. تو یہ تو ایک چیز ہے. ان لمحات میں ہماری جیسے میں نے عرض کیا مرغ کی بانگ، جب مرغ بانگ دیتا ہے عرش سے ایک دروازہ کھلتا ہوا. حدیث میں باقاعدہ مرغ کی بانگ کے لیے دعائیہ الفاظ آئے ہیں حدیث کی کتابوں میں، اور جب کتے اور گدھے کی آواز نکلتی ہے اس کے بارے میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آیا ہے. کیوں آیا ہے؟ کہ ان کی آواز میں گدھے کی آواز سے عرش سے ایک نحوست اور ایک شیطانی وار، عرش سے نحوست اور شیطان کا نیچے سے وار ایک شروع ہوتا ہے. اس کی وجہ سے کہ مولا میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں، اعوذ باللہ اللہ تیری چھتری کے نیچے آنا چاہتا ہوں. یہ شیطان جو ہے یہ لعین رجیم خبیث، مولا مجھ تو بچا سکتا ہے میں بچ نہیں سکتا. اس لمحے یہ لمحے کو پہچانے، مرغ کی بانگ کا لمحہ قبولیت کا لمحہ ہے. اللہ کے ولیوں کے بارے میں ہے، اللہ کے ولیوں کے بارے میں یہ بات ہے کہ وہ سفر میں مرغ ساتھ رکھتے تھے. فرماتے ہیں مرغ تہجد کی نماز کے لیے اٹھاتا ہے، مرغ کو ساتوں کا پتہ چل جاتا ہے، ٹائم پورا کا پورا گھڑی سے نوٹ کر لو، مرغ اسی گھڑی کے وقت میں بولتا ہے، گھڑیاں ملا لو، اس کو ساتوں کا پتہ ہے. اور اس کو یہ پتہ ہے کہ گرمیوں میں تہجد کب ہوتی ہے، سردیوں میں کب ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ گرمی والی تہجد شروع ہو جائے. اگر گرمی میں تہجد 3 بجے ہوتی ہے یا 2:30 بجے ہوتی ہے تو سردیوں میں پھر 5 بجے بھی ہو جاتی ہے. ہاں اس مرغ کو پتہ ہے، مرغ کو اس کی خبر ہے. اور بتاؤں مرغ کو یہ خبر کیسی ہوتی ہے، مرغی کو کیوں نہیں ہوتی؟ مرغ کے اوپر جو تاج ہے اس کے اندر سے ریز نکلتی ہیں،
ریڈیائی لہریں نکلتی ہیں، اور اس کا نظام شمسی کے ساتھ تعلق ہے، ایک انوکھی دنیا ہے، اس کے ساتھ اللہ پاک نے انوکھا نظام رکھا ہے، اس کے تاج کے ساتھ انوکھا نظام ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ مرغ بالغ ہو گیا، اس نے بانگ دی ہے، سمجھ آئی؟ پوچھ لو جن کے پاس مرغیاں رکھتے ہیں، انہیں تجربے ہیں مرغ کے، کہ مرغ بالغ ہو گیا، اور اس کے بلوغت کی علامت یہ ہے کہ اس کا تاج پھوٹنا شروع ہو جاتا ہے سر سے، اس کا سر سے تاج پھوٹنا شروع ہو جاتا ہے، کہ مرغ بڑا ہو گیا، مرغ بالغ ہو گیا۔ مرغ کے لمحوں کو بھی دین کہتا ہے کہ ضائع نہ کر، ان لمحوں کو بھی ضائع نہ کر، کہ یہ لمحہ ایسا ہے جس میں تیری مقبولیت اور محبوبیت کے لمحے موجود ہیں، اور تو ایک پل میں رب کا محبوب بن جائے گا، اور تیرے مسئلے حل ہو جائیں گے، اور تیری مشکلیں دور ہو جائیں گی، اور تیری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ ایک چیز لمحہ ایسا ہے جس میں آج کی ضرورت ہے، اور وہ اس لیے کہ میڈیا کا دور ہے، اس لمحے کو بچنا ہے۔ ایک ساتھ خطرناک بتا رہا ہوں آج، یہ میں آپ کو خاص طور پہ بتا رہا ہوں۔ میں نے ایک حدیث پڑھی، آقا مدینے والے کا فرمان، مجھے ڈر لگ گیا، بہت بہت پریشانی ہوئی، پر سوچتے سوچتے پھر ایک امید بند گئی۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم ہے کہ میں جلد یا دیر میں ظالم سے انتقام لوں گا، یا اس کو چھوٹ دے دوں گا، جلد یا دیر میں ظالم سے انتقام لوں گا، اور اس سے بھی انتقام لوں گا۔ آگے سنیں جو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں، ذرا کان کھول کے بیٹھیے گا، کان کھول کے بیٹھیے گا، ٹیک والے سو تو نہیں رہے، اور پھر میرے سامنے سوتے ہیں، ٹیک لگا کے تسلی سے سوتے ہیں کہ چراغ تلے تو ویسے اندھیرا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کان سن کے حدیث مبارکہ کا اگلا حصہ سنیے گا، اس حدیث کو پھر بیان کرتا ہوں۔ اللہ پاک جل شانہ نے اپنی عزت اور جلال کی قسم اٹھا کے فرمایا کہ میں دیر میں یا جلد یا دیر ظالم سے انتقام لوں گا، اور ہر اس شخص سے بھی انتقام لوں گا جس نے مظلوم کی مدد نہ کی باوجود استعداد کے۔ ہاں، ہر اس شخص سے بھی انتقام لوں گا جس نے قدرت کے رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، اس نے مظلوم کی مدد نہ کی، اس نے مظلوم کی مدد نہ کی، ہر اس شخص کا بھی میں انتقام لوں گا۔ یہاں اذان ہوتی ہے، اس لیے اس اذان کا اگر جواب نہ دیں تو گناہگار نہیں ہوں گے۔ ہر اس شخص سے بھی کیا لوں گا میں؟ کیا لوں گا؟ انتقام لوں گا جو باوجود قدرت اور استعداد کے مظلوم کی مدد نہیں کر رہا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ دل میں برا سمجھ لینا بھی مدد ہے، چاہے ایمان کا آخری درجہ ہے، ھذا اضعف من الایمان، ایمان کا آخری درجہ ہے کہ دل میں محسوس کر لینا کہ بڑی زیادتی ہوئی ہے۔ اب مظلوم کی مدد کیا ہے؟ آپ مجھے ایک چیز بتائیں، مظلوم کی مدد کیا ہے کہ، اور ظالم کی تو آپ کو اس علم ہے، ظالم ظالم ہے، مظلوم کی مدد کیا ہے؟ آپ کے تسبیح خانے کا ہر فرد انشاءاللہ مظلوم کی مدد کر رہا ہے، یقین سے کہہ رہا ہوں میں آپ کو، میں اس کی دلیل دیتا ہوں۔ یہ ایک لمحہ ہے، اس لمحے کی قدر کیجئے گا، میرے اس لمحے کی قدر کیجئے گا۔ آپ آج کے بعد انشاءاللہ اطمینان سے کہہ رہا ہوں، اللہ کی پکڑ اور عذاب سے بچ جاتا ہے وہ بندہ جو تسبیح خانے کے پیغام کو لے کے چلتا ہے، اور تسبیح خانے کے مزاج کو کے مطابق اپنے مزاج کو ڈھال لیتا ہے، اور تسبیح خانے کے میسج کو، اور وہ شخص انشاءاللہ اس ڈانٹ، اس پکڑ، اس عذاب اور اس انتقام سے بچ جائے گا جو تسبیح خانے کے مزاج کو لے کے چلے گا۔ تسبیح خانے کا وہ کیا؟ جو مظلوم کی مدد کرے گا۔ مجھے ایک چیز بتائیں، جس کو کسی نے ظلم کر کے زمین پہ قبضہ کر لیا، مال پہ قبضہ کر لیا، جائیداد پہ قبضہ کر لیا، اور اس کی دکان پہ، گھر پہ قبضہ کر لیا، اور آپ نے اس کو وظیفہ بتا دیا، اس کو تسلی کے بول دے دیے، اسے اللہ کا نام دے دیا، کیا یہ مظلوم کی مدد نہیں ہے؟ اس کے ہاتھ میں اگر تلوار دے دی، اس کو تلوار میں، یا بندوق دے دی، یا اس کو عدالت کی راہیں دکھا دی، یا اس کو پیسے اور مال دے دیا، اور پیسے مال دینا بھی مدد ہے، پر ایک مدد یہ بھی ہے اور سب سے بڑی مدد ہے، کیوں؟ آپ وہ مدد دے رہے ہیں جو آخری وقت میں بندہ مانگتا ہے، ہر طرف سے مایوس ہو کر پھر تسبیح خانے والی مدد پہ آتا ہے یا نہیں آتا؟ بولیں۔ اس نے کہا کہ کہاں جا رہا؟ اس نے کہا فلاں جگہ جا رہا۔ اس نے کہا وہاں کھانے پینے کا انتظام؟ اس نے کہا فلاں دوست ہے۔ کہنا اگر وہ دوست نہ ملا؟ انہوں نے کہا فلاں ہے۔ اس نے کہا وہ نہ ملا تو؟ اس نے کہا وہ ہے۔ اس نے کہا وہ نہ ملا کر اللہ اللہ حافظ ہے، پھر اللہ ہی دے گا۔ جہاں لوگ آخری لمحے میں پہنچتے ہیں، جسے میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں، ہسپتالوں کی مساجد بھری ہوئی ہوتی ہیں، جیلوں کی مسجدیں بھری ہوئی ہوتی ہیں، عدالتوں کچہریوں کی مسجدیں بھری ہوئی ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ ہوتی ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں بندہ آخری لمحوں میں پہنچتا ہے، کہتا ہے کہ مولا اب سارے اسباب، سارے دروازے، سارے راستے، ساری راہیں ختم ہو چکی ہیں، مخدوش ہو چکی ہیں، مولا تو اب تو ہی تو ہے، اب تیری مدد کے بغیر کچھ نہ ہوا ہے نہ کچھ ہوگا، مولا تو میری مدد فرما، میری معیت اور میری مدد فرما اور میری معیت میں آ جا، میرے ساتھ میں آ جا۔ یہ جو لمحے ہیں نا، یہ آخری لمحے، تسبیح خانہ پہلے سٹیپ پہ یہی دے رہا۔ انہوں نے کہا تو آخر میں آنا تو ویسے ہی ہے، اگر تو ہندو ہے تو جا کے گھنٹیاں بجائے گا کہ رام رام کرے گا کہ جی مہاراج کچھ کر دے، اگر تو سکھ ہے تو ٹیمپل چرچ میں جائے گا، اس میں جائے گا، گردوارے میں جائے گا، اور اگر تو کرسچن ہے، عیسائی، یسوع مسیح، تو پھر اپنے وہاں جائے گا۔ تو جو بھی ہے آخر منزل تو وہی ہے، پہلے سے ہی آ جا۔ وہ پیغام جو مخلوق خدا سب سے آخر میں آ کے تھکی ہاری دیتی ہے، تسبیح خانہ وہ پیغام اللہ کے نام کی برکت سے آپ کو پہلے سٹیپ پہ دے رہا ہے، پہلے قدم پہ تسبیح خانہ وہ پیغام دے رہا ہے آپ کو، پہلے قدم۔ جب یہ پیغام آئے تو اس وہ گھڑی جس پہ عذاب آئے گا، یہ ایک اہم گھڑی بتا رہا ہوں، جس میں میں نے مرغ کی بات کہی ہے، مرغ جب بولتا ہے رحمت کا ایک دروازہ کھلتا دیکھا ہے، کتابوں میں لکھتا ہے، دیکھتا ہے، اور جب گدھے کی آواز ہوتی ہے تو ایک نحوست، ایک عذاب یا ایک پریشانی۔ تو اس لمحے سے آپ بچ جائیں گے جب تسبیح خانے کے پیغام کو اپنے گلے کا ہار اور گلے کی مالا بنا لیں گے، کہ مخلوق اور انسانیت پہ ترس، ان کے مسائل اور ان کے مسائل کے حل کے لیے کوشش، ہمارا کام صرف کوشش ہے۔ فیصلہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ ہم فیصلہ نہیں کر سکتے، ہمارا کام کوشش ہے۔ مظلوم انسانیت کا ساتھ، مظلوم انسانیت کا ساتھ۔ جب مجھے روتے سسکتے لوگوں کی رونا ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے آنسو ہیں کہ ہمارے کام بنے، ہمارے آنسو ہیں کہ میرا، مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ میرا بیٹا آنکھوں میں آنکھیں ملا کے باتیں کرتا تھا، جمعے کے بعد ہماری محفل لگی ہوئی تھی یہاں نیچے ہال نمبر 5 میں، اور مجھے کہنے لگا کہ میرا بیٹا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا تھا، جوان کڑیل جوان بیٹا تھا، تسبیح خانے کی نسبت کے بعد یوں سی نسر نیچے کر کے جب بات کرتا ہے تو کہا میرا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ یہ مظلوم باپ تھا جو ذلت و رسوائیوں میں، اور وہ مظلوم باپ ہی تو ہے جس کے میں پیٹھ پہ، ہاتھ پہ نشان دیکھے۔ میں نے اس مظلوم باپ کو بھی دیکھا جس کے دو دانت ٹوٹے ہوئے، میں نے اس مظلوم باپ کو بھی دیکھا جس کی ہنسلی کی، یہ کلیویکل بون اسے کہتے ہیں ہم نے میڈیکل کلیویکل بون، یہ ہنسلی کی ہڈی یہ ٹوٹی ہوئی۔ میں نے مظلوم باپ دیکھے جو گھروں میں، میں نے مظلوم ماں کو دیکھا ایک تھڑے پہ سو رہی تھی، میں نے دیکھا کون، پھر اس کو ساتھ لیا، محلے میں ایک اور سب ساتھ لیا، اس کے دروازے پہ گیا اور اس کو ماں بیٹے نے گھر سے نکال دیا تھا، ماں ذرا چچڑی ہو گئی تھی۔ اور اللہ بھی قرآن میں کہتا ہے جب ماں باپ بڑھاپے میں پہنچے تو اف نہ کرنا، جوانی کی بات اللہ نے بھی نہیں کہی۔ اوہ، اس گھڑی کو پہچانے، اس لمحے کو پہچانے، ہاں جب ماں باپ بڑھاپے میں پہنچ جائیں، اللہ نے باقاعدہ سٹیج بتائی ہے، جب ماں باپ بڑھاپے میں پہنچ جائیں پھر وہ چچڑے ہو جائیں گے، مسائل، حالات، غم، دکھ، چیزیں، زندگی کی ایسی ہو جائیں گی۔ بیٹا، میں پشاور میں ایک درویش کے گھر گیا تو ان کی اماں بستر پہ پڑی ہوئی تھی، کہنے لگی بیٹا سلمان، جی اماں، دیکھو وہ بچہ نیچے گر گیا۔ ان کو یہ فکر لگا ہوا تھا میرا بچہ نیچے گر گیا، اماں بوڑھی 90 سال سے اوپر کی، سوکھ کے کانٹا ہوئی، اور انہوں نے کہا اماں اٹھا لیا، اٹھا لیا، اٹھا، اچھا چلو ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے بعد پھر بیٹا ہاں وہ میرا بچہ نیچے گر گیا ہے. ساری عمر بچے پالتے 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 ماں کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی میری چار بھائی کا بچہ نیچے گر گیا میرا. بچے پالتے 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 اور اماں کی ایک دو بچے فوت بھی ہو گئے. اماں بڑی لمبی عمر پا کے اس دنیا سے رخصت ہوئی. یہ قرآن نے ایسے نہیں کہا جب بڑھاپے میں آ جائیں پھر اف نہ کہنا. اف والا تن ہر ہما وکلنا قولن کریما. ہو وا مولا تو کیا ہمیں نظام دیتا ہے. جوانی میں تو بریکیں ذرا طاقتور ہوتی ہیں, وہ بڑھاپے میں بریکیں ڈھیلی ہو جاتی ہیں, کمزور ہو جاتی ہیں. بہت ساری بریکیں غصے کی چیزوں کی بہت. اس نے خاتون نے آ کے دیا مجھے کاغذ, کہنے لگا میری نانی ہے, لکھا ہوا تھا نانی میں, سارا دن گالیاں دیتی ہے, سارا دن غیبت کرتی ہے, سارا دن بہو کو برا بھلا کہتی رہتی ہے, آپ ذرا سمجھا دیں, آپ کو بڑا مانتی ہے نانی, آپ کو بڑا مانتی ہے. میں نے خط پڑھ کے کہا, میں کہ جی اما بوڑھی بڑھاپے میں آپ کے پاس کانپتی کانپتی آئی ہوں, مینو دست بیعت کر لو. اما نے ہاتھ ایسے بڑھایا آگے. میں کہ اما میں عورتوں کے ہاتھ نہیں پکڑا کرتا, بس میں آپ کو بیعت. نا میرے ہاتھ تو تسی پھڑ لو میں جنت جاواں گی, میرے ہاتھ پھڑ لو. میں نے کہا اما جی جنت میں اگر جانا ہے نا تو پھر گالیاں آج کی چھوڑ دو. میں چھڈ دیاں دی گالیاں گئی. میں نے کہا برا بلا کہنا چھوڑ دیں ورنہ میں بیعت نہیں کرتا. اب یہ ایک لمحہ تھا میں نے کیش کیا, اما کی عقیدت کو میں نے کیش کیا, اما کا جذبہ سچا تھا. وہ بیچاری نے ساری عمر یہی دیکھا گالیاں ہی دینی ہیں, جانور کو گالیاں دینی ہیں, جانور کا قلعہ ہے اس کو گالیاں دینی ہیں, بالٹی کو ہر چیز کو گالیاں دینی ہیں. میں نے کہا گالیاں نہیں دینی اور بہو کو برا بلا نہیں کہنا. وہ بیچاری صحیح کرتی ہیں, آپ کی نظر ہوگی کمزور, آپ کی نظر کیا کہہ رہے ہاں تند پہنتی ہے. میں کہ دیکھے آپ کی نظر کمزور ہو گئی ہے, نظر کے آگے لکیریں آتی ہیں. کہ ہاں آتی ہیں آتی ہیں. اپنی بہو کو ایسے دیکھ کے ایسے انداز سے کہنے کہ لگتا ہے میرا مرشد بڑا پہنچا ہے, میرے لکیریں بھی بتا دی ہیں اس نے. وہ بڑھاپے میں لکیریں تو آتی ہیں اور کیا کر رہے آئے گی, بڑھاپے میں کوئی روشنی آئے گی. اما کے ساتھ سارے عہد پیمان ہوئے, پھر اما کو میرا ہاتھ پکڑ, آخر اما کا میں نے دوپٹہ پکڑ لیا. میں نے کہا ماں جی بس آپ دوپٹہ پکڑ لیا, اس دوپٹے کو آپ ایسے ہاتھ جو کر لو. اما کو میں نے کلمہ پڑھایا, اما کلمہ پڑھے وہی جو ہندو کے دور والا کلمہ تھا. بڑی کوشش کی تو اما کی میں نے ساتھ اس کو کہا اس کو کلمہ صحیح کرا. میں نے کہا کلمہ بھی ٹھیک کرنا ہے, یہ آپ کو صحیح کرا دے گی اما. اور اما کہے میں ان پڑھ ہوں. میں نے کہا اما آپ کی تسبیح ہے سارا دن پڑھنا ہے, یا کریم یا کریم یا کریم, یہ آپ کی تسبیح ہے بس سارا دن یہ پڑھنا ہے بس. اور بہو اگر کچھ کہے نا تو آنکھوں کو ایسے ملنا ہے, ایسے کہنا ہے آنکھوں کے سامنے جالا آ رہا ہے میرا, اس کو چھوڑ دینا ہے, بس آپ نے یا کریم پڑھنا. اما کہہ رہا بس ٹھیک ہے. گھر میں سکھ کا سانس آ گیا ہوگا, سکھ کا سانس آ گیا. کیا بات کر رہا تھا؟ ہاں جی میرے ساتھ کو بندے بٹھاؤ یا ان کے ساتھ ببر شیر ساتھ بٹھا دو تاکہ ذرا چکن نہیں رہے. ہاں جی بڑھاپے سے پہلے کہاں تھا بتائیں. ہاں جی بتائیں. اصل میں میں خود ہی گم ہو جاتا ہوں, آپ کی گم ہو جاتا ہوں. اس کو ڈھونڈنے نکلے تھے اور اپنا آپ گواں بیٹھے, اس کو ڈھونڈنے نکلے تھے اور اپنا آپ گواں بیٹھے. پاگل جاگتی آنکھوں میں کیسے خواب سجا بیٹھے. ان لبوں کو کیش کرو جو مرغ بانگ دے, اس لمحے کو کیش کر اور اما کی محبت اس لمحے کو کیش کر اور اما کا چہرہ اور خاص طور پہ والد کا خیال کرنا, والد کی بد دعا نہ لینا اور اما کی دکھ نہ دیکھنا, والد کی بد دعا نہ لینا. بہت خطرناک ہے یہ محبت کی شادیاں. آپ نے تجربہ کیا؟ ایک اور گھڑی بتا رہا ہوں, یہ ایک گھڑی ہے جب رخصت ہوتے ہوئے ماں باپ اولاد کو سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں جا بیٹی رب تجھے سکھی رکھے، تیرے نصیب مقدر اچھے کرے، اور جو محبت اور کورٹ میرج ہے نا، اس کے پیچھے دعائیں نہیں ہوتی. یاد رکھیے گا، ماں ان پڑھ ہے پھر وہی بات ہے، فاحشہ ہے، رنڈی ہے، وہ جاہل ہے، وہ مشرک ہے، وہ ماں، وہ بت پرست، آتش پرست، آگ پرست ہے، پر ماں ماں ہے، اماں اماں ہے، اماں اماں ہے. حتیٰ کہ قبول اسلام کے وقت بعض صحابہ کی زندگی میں یہ واقعات ہیں کہ انہوں نے اپنے والدین کو خدمت کرنا، مال دینا چھوڑ دیا. میرے آقا نے حکم فرمایا، نہیں، ان کی خدمت کرو، ان کی خدمت کرو. یہ جو محبت کی شادی ہے نا، یہ لمحہ ہوتا ہے، خاص کھڑی ہوتی ہے، ایک ساتھ ہوتی ہے، جس میں ماں کی جدائی اور باپ بڑا سخت سے سخت مزاج ہوتا ہے. جب بیٹی کی ڈولی رخصتی جاتی ہے نا، باپ کے آنسو نکل آتے ہیں. زندگی کا ایک مشاہدہ ہے کہ بیٹیاں ہمیشہ باپ کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہوتی ہیں، بیٹے ماں کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہوتے ہیں. یہ رب کا قدرتی نظام ہے. بڑے سے بڑا دبنگ باپ جس نے آج تک آنسو میں کبھی رویا نہیں، جب بیٹی کو رخصت کرتا ہے سر پہ ہاتھ رکھ کے، اس وقت بھی اس کے آنسو ہوتے ہیں. اور یہی آنسو ہیں، اس لمحے اور گھڑی کا خیال کرنا، یہ آنسو ہیں یہ جو گرے ہیں. اور بعض دھاڑے مار کے روتے ہیں، اور بعض اوقات آنسو تو آتے ہی آتے ہیں. یہ آنسو ہوتے ہیں جو اس کے نصیب اور مقدر کا چراغ سدا جلائے رکھتا ہے. اور حالات اگر کمی بیشی کے آتے بھی ہیں، تو گھر بستے بھی ہیں، ویڑے بستے بھی ہیں، اور ویڑے سدا آباد اور شاد بھی رہتے ہیں، اور نسلیں بھی بڑھتی ہیں. وہ لمحے محبت کی شادیاں کرنے والے، عشق کی شادیاں کرنے والے، کورٹ میرج کرنے والے، ارینج میرج کو چھوڑنے والے، ان لمحوں کو بھول جاتے ہیں کہ اماں کی دعا اور ابا کی دعا ہے. آخر کار ماں باپ قبول بھی کر لیں، تو وہ پھر قبول کرنے کے بعد وہ کمپرومائز تو ہوتا ہے، پر جس طرح میرے مرشد سخی شہنشاہ فرماتے تھے، طارق اتنی مرشد کی خدمت کر کہ ان کے دل کے اندر سے دعا نکلے. کبھی دعاؤں کے لیے کہنا نہ، نکلوانا. ایسے ہی ماں باپ کے دل کے اندر سے دعا نکلے، اور وہ اندر کی دعا وہ ایسا لمحہ ہوتا ہے، عرش اور عرش کے پردوں کو ہلا کے رکھ دیتی ہے، اور رب سے رحمت کے فیصلے کروا کے رکھ دیتی ہے. وہ ایسا لمحہ ہوتا ہے، ان لمحوں کو یہ محبت اور پیار کی شادیاں کرنے والے ان سے محروم رہ جاتے ہیں. اس لیے ان کی زندگی میں خدا نخواستہ اکثر طلاقیں ہو جاتی ہیں، یا پھر روتے پیٹتے جھگڑتے مرتے کوٹتے زندگی گزرتی ہے. کوئی قسمت والا مجھے تو نظر نہیں آیا، میرے پاس تو روتے سسکتے ہوئے کیس آئے ہیں، پیار کے، محبت کے، نیٹ کے، اس دنیا کے شادی. اور میں اکثر کہتا ہوں، تمہارے پیچھے ایک دعائیں نہیں ہیں. اور ایک بات اکثر کہا کرتا ہوں، اللہ والو کہا کرتا ہوں، کہ دعائیں تعاقب کرتی ہیں، دعائیں پیچھا کرتی ہیں، دعائیں تعاقب کرتی ہیں، دعائیں تعاقب کرتی ہیں، اور بد دعائیں تعاقب کرتی ہیں. ماں نے ساری عمر عدالت میں کھڑی ہو کے، ماں کو کہتی یہ میری ماں نہیں ہے، عدالت میں کھڑی ہو کے ماں کو کہتی یہ میری ماں نہیں ہے، میں اس کو نہیں جانتی. عدالت میں کھڑی ہو کے ماں کا اندر ٹوٹ جاتا ہے، اس کا من، اس کا تن، اس کے جذبات بکھر، اور باپ اوئے ہوئے ہوئے. خدمت کا جب موقع آیا ہے، تو چوتھی مرتبہ چوتھے درجے میں باپ آیا ہے، سن لینا ذرا غور سے میری بات کو، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کس کی خدمت؟ ماں کی. پھر فرمایا ماں کی، پھر فرمایا آقا نے ماں کی مفہوم ہے، چوتھے فرمایا باپ کی. اور جب بد دعا اور دعا کا موقع آتا ہے، اس وقت باپ ٹاپ دی لسٹ ہے، پہلے نمبر پہ کھڑا ہے. یاد رکھیے گا. میں نے کئی لوگوں کو کہا، شیخ عبداللہ تستری رحمت اللہ علیہ کے پاس خراسان کا حکمران آیا، بیمار تھا، آخری حالت میں تھا، کہ شیخ دعا فرما دے. شیخ نے فرمایا، میں دعا کرتا ہوں، دعا نیچے واپس آ جاتی ہے، تو اپنے ظلم سے توبہ کر لے. دعاؤں پر چلی جائیں گے. اس نے ظلم سے توبہ کی, ظلم سے توبہ کی تو شیخ نے دعا فرمائی, فرمایا الحمدللہ میں اپنی روحانی نظر سے, اللہ نے مجھے تو دل کی نظر دی ہے, دیکھ رہا ہوں, دعا آسمانوں کے اوپر عرشوں پہ چلی گئی, انشاءاللہ قبول ہوگی. فرمایا آئندہ جمعے وہ اکٹھا بیٹھا جمعے کی نماز پڑھ رہا تھا جو کہ گزشتہ بے شمار جمعوں سے مسجد میں نہیں آ سکا تھا. پہلے دور میں حاکم وقت جمعے میں آتا تھا, خطبے میں حاکم وقت کا نام لیا جاتا تھا. اب بھی عرب کے خطبے میں حاکم وقت کے لیے باقاعدہ دعا ہوتی ہے اور خطبے میں نام لیا جاتا تھا, اور عرب کے خطبے میں 1970 تک نواب بہاول پور کا نام لیا جاتا تھا خطبے میں. میرے پاس وہ خطبہ عرب کا چھپا ہوا پڑا ہے کہ سارا خرچہ نواب بہاول پور اٹھاتا تھا. 1970 سے پہلے تک عرب کے, سعودی عرب کے مسجد نبوی اور حرم کے خطبے میں نواب بہاول پور کا باقاعدہ نام لیا جاتا تھا. وہ خطبہ میرے پاس پڑا ہے اس کا ریکارڈ. تو کیا بات کر رہا تھا؟ ہاں جی, باپ بدعا میں پہلے درجے میں ہے. یہ میں آپ کو اس لیے عرض کرتا ہوں تین تسبیحات میں کہ ایک تسبیح درود پاک کی, ایک تیسرے کلمے کی اور ایک استغفار کی. استغفار کی. کئی لوگوں کو میں نے کہا ماں باپ کو جا کے راضی کرو, تمہارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے, تمہاری زندگی میں سکھ آئے گا, تمہارے بچے لولے لنگڑے ہیں, اپاہج ہیں, تمہیں رزق نہیں ہے, تمہارے پاس زندگی کا سکون نہیں ہے, چین نہیں ہے, ماں باپ کو راضی کرو. بیٹیاں بعض کہتی ہیں کہ ہمیں ماں باپ قبول نہیں کرتی, مجھے قبول نہیں کرتے, میرے شوہر کو قبول نہیں کرتے. یا بعض لڑکے کہتے ہیں, مرد کہتے ہیں, میری بیوی کو ماں باپ قبول نہیں کرتے. ہائے کیا ہوا تھا, کیا ہوا تھا. مجھے اللہ والے بتانے لگے کہ ہمارے علاقے کا ایک خوبصورت آدمی اس دور میں افسر بنا, یہ بھی 1960 کی دہائی کا افسر بنا, افسر. اور ماں نے کہا بیٹا, بیٹا میری بہن کی بیٹی ہے دیہاتی ان پڑھ بے سلیقہ اور کوجی, بالکل بیچاری صورت بھی نہیں تھی اور کچھ بھی نہیں تھا, کہ بیٹا میری خاطر اس سے شادی کر لے. میں نے بچپن میں جب تو پیدا ہوا تھا نا, ہم نے ایک دوسرے سے بات کر لی, بیٹا میری لاج رکھ لے, اس سے شادی کر لے. ایک پل میں اس کو جھٹکا لگا, کہنے لگا اما ٹھیک ہے لیکن بیٹا ایک وعدہ کر, ساری زندگی مجھے شکوا نہیں کرے گا پھر تو. اما انشاءاللہ تعالی نہیں کروں گا شکوا. پڑھا لکھا اس دور میں افسری ملی, اب تو فوت ہو گیا وہ بھی, اور مائی بھی فوت ہو گئی, اما تو پہلے ہی فوت ہو گئی شادی کے چند سال بعد. افسری ملی پر اس نے اما کو یہ نہیں کہا کہ اما کیا میرے گلے میں ڈال دیا تو نے, اس کو تو کچھ زندگی کا سلیقہ ہی نہیں آتا. زندگی گزارنا, کوئی بچے پیدا کرنا زندگی گزارنا ہی, زندگی ایک زندگی ہے میاں بیوی کی, ساتھ چلنا ہے. اما اس کو کچھ بھی نہیں آتا. ساری عمر اس نے زبان سی لی, ہونٹ سی لیے, کوئی بات نہیں کی. پر رب نے اس کو اس لمحے میں وہ برکت عطا فرمائی, اس کے نسلوں میں وہ برکت عطا فرمائی. میں نے اس کا ایک بیٹا دیکھا کراچی کلفٹن میں, کلفٹن تین تلوار کے ساتھ اس کا بیٹا مجھے ملنے آیا. میں نے اس کا ناک دیکھا, اس کے ہونٹ دیکھے, اس کا چہرہ دیکھا. میں کہ اما دی شکل ہے ماشاءاللہ, اما دی شکل ہے. میں کہ ماشاءاللہ اما دی, اس کی اما کو دیکھا ہوا تھا. میں کہ ماشاءاللہ, کہہ رہے ہاں جی اما کی شکل ہوں. او بڑا ایسے جیسے افریقہ سے کوئی بندہ آیا ہے, افریقہ سے بندہ کوئی آیا. مجھے کہنے لگا ابا جی نے ساری عمر افسری کی, حلال کھایا. ہمیں کہنے لگے بیٹا اگر غریب رہنا ہے تو نوکری کرو, مالدار بننا ہے تو تجارت کرو. جو نوکری میں کر رہا تھا اس نوکری میں اس دور میں لاکھوں کروڑوں تھے, پر میں نہیں کر سکا. ابا جی کی کہنے لگے اس تھوڑی سے میں اللہ نے ایسی دی, ہر وقت پی سی میں, پورے ملک کے پی سی میں, کانٹیننٹل پی سی ہوٹل میں ہمارا ایک کمرہ بک رہتا ہے. اما کی شکل والے نے مجھے بتایا, اما کی شکل والے نے, وہ ماڈل اما میں گیا تھا. پی سی میں ایک کمرہ ہمارا بک رہتا ہے کہ ہمارے وفد آتے رہتے ہیں پورے دنیا سے، پوری دنیا سے وفد آتے رہتے ہیں، اور ان کو ہم نے ٹھہرانا ہوتا ہے، ہر وقت کمرہ ہمارا بک رہتا ہے، بندے ہو نہ ہو ہمارے چارجز روز کے لگے رہتے ہیں۔ اور کہنے لگے ایک دفعہ ابا جی آ رہے تھے، اس دور کی بات ہے یہ 91 سے پہلے کی، جب روس نہیں ٹوٹا تھا، جب روس روس تھا، رشیا تھا، ایک طاقت تھی۔ کہنے لگے ابا جی کے پاس روسی کرنسی تھی، پتہ نہیں کون سی کرنسی، میں نے نام نہیں آتا، کیا کرنسی روس، نوبل، روبل، روسی کرنسی کا ایسے ایک بیگ تھا۔ کہا کہ ابا جی کے ہاتھ سے بیگ جو گرا اور اس کی زپ کھل گئی، سارے نوٹ ایسے بکھر گئے، اور کچھ لوگ ایسے تھے اٹھا کے بہت سارے نوٹوں کے بنڈل چلے گئے۔ کہ ابا جی ہنس پڑے، مسکرا دیے، کہنے لگے میں بھی ساتھ تھا، رب نے اتنا عطا کیا۔ کہنے لگے میں نے پوچھا، میں نے کہا آپ کا کیا خیال ہے یہ کس چیز کی وجہ سے؟ کہنے لگے بس پتہ نہیں وہ کوئی گھڑی ایسی تھی، گھڑیوں کی بات کر رہا ہوں، لمحوں کی بات کر رہا ہوں، ذرا سننا ذرا۔ کہنے لگے پتہ نہیں وہ، اس نے ایسی بے ساختہ کہا، پتہ نہیں کوئی ایسی گھڑی ایسی تھی، بس اللہ پاک نے کوئی کرم کا فیصلہ کر دیا۔ کہنے لگے دادی اما نے کہا تھا ابا جی کو کہ بیٹا میری بہن کی بیٹی ہے، مجھے پتا اس کے پاس کچھ نہیں ہے، نہ صورت ہے، نہ اس کے پاس سلیقہ ہے، نہ تعلیم ہے، کچھ بھی نہیں، پر ہم نے بچپن میں عہد کر لیا تھا جب تم پیدا ہوئے تھے، تو بیٹا میری لاج، میری خاطر اس سے شادی کر لے۔ وہ کہنے لگا پتہ نہیں وہ گھڑی ایسی تھی، ابا جی نے کر لی، اور ساری عمر میں نے ابا جی کو کبھی آہ کرتے نہیں دیکھا، اور اما کو ڈانٹتے ذلیل کرتے نہیں دیکھا۔ کہنے لگے ابا جی نے بس کوئی قدرت نے وہی دے دیا، اور ابا جی نے حلال کمایا، آج ہمارے پاس کلفٹن میں یہ بنگلے، یہ کوٹھیاں، یہ بنگلے۔ یہ اس دور کی بات کر رہا ہوں، ڈیفینس کا بظاہر کانسیپٹ نہیں تھا، ڈیفینس کا، یہ چیز اور یہ مال۔ وہ لمحہ ایسا تھا کہ میرے ابا نے فیصلہ کروا دیا، لمحہ ہی ایسا تھا کہ میرے ابا نے فیصلہ کروا لیا۔ اس لیے پیار اور محبت کی شادیوں کے ساتھ ماں باپ کی دعائیں نہیں ہوتی، یہ لمحہ ایسا ہوتا ہے کہ جس وقت ماں باپ کی دعائیں، دا بیٹی اللہ کے حوالے، اور باپ کو آپ نے روتے دیکھا نہیں دیکھا، باپ کو روتے دیکھا، مرد عمومی طور پہ نہیں روتا، بڑی سے بڑی موت ہو جائے آنسو بہتے ہیں، ہائے عورتوں کی ہوتی ہے جس پہ اسلام نے منع کیا ہے نوحے سے، باپ کو روتے سسکتے دیکھا۔ میں نے بعض باپوں کو، بعض والدین کو، والد کو تھاڑے مار کے روتے دیکھا، اور بیٹیوں کے لیے جب بیٹی کو رخصت کر کے باپ بازو پکڑ کے اس کو رخصت کر رہا، دو بول پہ اپنے گھر کی عزت کو کسی کے حوالے کر دیا، دو بول پہ، کہ تو نے قبول کیا، انہیں میں نے قبول کیا، ایک بول نکاح خان کا اور ایک بول اس کا، یہ دو بول بن جاتے ہیں، ہائے ہائے یہ دو بول بنتے ہیں نا۔ نکاح خان نے کہا کہ 5,000-10,000 حق مہر کے، مہر کے عوض میں نے تیرا نکاح ان دو گواہوں کی موجودگی میں، تجھے اس نام کی فلاں کی بیٹی تیرے نکاح میں دی، تو نے قبول کیا، انہوں نے کہا میں نے کیا، بس دو بول بن گئے۔ ان دو بولوں کے خاطر بیٹی کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا، جب بیٹی کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا، وہ بیٹی پھر ساری عمر دعاؤں کی چھاؤں میں رہتی ہے، دعاؤں کی رحمت میں رہتی ہے، اور دعاؤں کے فیض میں رہتی ہے، اور دعاؤں کے کرم میں رہتی ہے، اور ابا ساری عمر بیٹی کے لیے مانگتا رہتا ہے۔ پھر حالات اوپر نیچے آ بھی جاتے ہیں تو زندگی کے گزارے بھی سونے ہوتے ہیں، زندگی کے نظام بھی بہترین چلتے ہیں، اور نسلیں پلتی پنپتی ہیں، بڑھتی پھلتی پھولتی ہیں، اور زندگی میں سکھ چین ملتا ہے۔ میں نے کئیوں کو کہا جا کے ماں باپ کو راضی کرو۔ کئی مائیں آ کے بیٹھی ہوتی ہیں میرے سامنے، اس کو آپ سمجھائیں، نیٹ پہ، موبائل پہ فلاں کہتے میری فلاں جگہ شادی کرو، اس کو آپ سمجھائیں، رات کو اتنے بجے سوتا ہے، یہ کرتا ہے، یہ ذلیل کر دیا، اس نے یہ پریشان کر دیا، اور میں اس میں بیٹھ کے ترس کھاتا ہوں، اس بچی پہ، اس بچے پہ میں ترس کھاتا ہوں، ہائے تیری زندگی کا کیا بنے گا، تیرے فیوچر اور مستقبل کا کیا بنے گا، تیرے ساتھ وہ لمحے نہیں ہیں دعاؤں کے جن لمحوں میں عرش ہلتا ہے جب باپ بھی آنکھوں سے رو رہا ہوتا ہے، اور ماں تو ویسی ساری عمر اولاد کے لیے روتی رہتی ہے، ماں تو ویسی روتی رہتی ہے ساری عمر، پر وہ لمحہ جب باپ بھی رو رہا ہوتا ہے اور باپ کے بھی آنسو ہوتے ہیں، اس لمحے کو تو کہاں سے لے گا، وہ لمحہ کیا لے گا؟ وہ ان لمحوں میں نہیں ملتے وہ لمحے، وہ ان ساتوں میں نہیں ملتی وہ ساتیں، ان گھڑیوں میں نہیں ملتی وہ گھڑیاں. نماز کے بعد آپ تسبیحات بہت پڑھتے ہوں گے، بہت کرتے ہیں، تو میرے جی میں یہ ہے کہ آپ بھی یہ محمد الرسول اللہ احمد الرسول اللہ 35 بار پڑھ لیا کریں، ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کریں. خدا نہ خواستہ کسی نماز کے بعد نہ پڑھ سکے تو جتنی نمازوں کے بعد پڑھ سکیں تو ضرور پڑھ لیں، اور اگر بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے اٹھتے ہی 35 بار پورے کر لیں. یہ دیکھیں یہ 6 یہ 12 ہے اور یہ 24 ہے، 6 12 انگلیوں کی یہ پورے ایک ہاتھ کے 12 ہوتے ہیں نا، 15 یعنی انگلیوں کا یہ انگوٹھے سمیت کتنے 15 اور 15 30 اور 5 اور کر لیں، اور 5 اس انگوٹھے کا کر لیں، 1 2 3 4 5 گننا آسان بالکل، انگلیوں کو اللہ نے نظام دیا ہے. میرا مشورہ ضرور کر لیں کس چیز کے لیے، کس چیز کے لیے. میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ محمد الرسول اللہ احمد الرسول اللہ یہ بول جو ہیں، جس کی میں نے باقاعدہ کتابوں کے حوالے دیے ہیں، کیونکہ میں جب سے یہ بتانا شروع ہوا ہوں بیچارے اصل میں کیا کروں، لوگ بھی سچے ہیں، ان کا مطالعہ اس شعبے کا ہے ہی نہیں. اچھے خاصے علم رکھنے والے میرے اوپر فتویٰ لگا دیتے ہیں کافر ہونے کا. مجھے اس دن ایک ملک کے ایک شخص کا فون آیا، کہنے لگے جی وہ ایک بندہ کہتا ہے کہ حکیم طارق تو کافر ہے، وہ تو دین سے پھرا ہوا ہے، وہ یہ وظیفہ بتاتا ہے. تو میں نے کہا یہ فضائل درود شریف صفحہ نمبر 50 پہ ہے. کہ ہاں ہاں. میں نے کہا اس کو کہہ دیجئے گا. میں نے کہا فلاں کتاب کے فلاں صفحے میں ہے، فلاں فلاں کے فلاں میں ہے، فلاں 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 میں ہے. کہنے لگا ہو اچھا ہوا آپ نے میری بدگمانی زائل کر دی اور ختم کر دی. کہنے لگے معذرت ہے آپ سے محبت تو تھی پر میں بھی کچھ ہلا ہوا تھا. یہ طارق خود ساختہ وظیفے بتاتا رہتا ہے، ایسے ہی بتاتا رہتا ہے، کہاں سے لاتا ہے. میں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ ایک مسلک دوسرے مسلک کو نیچا دکھانے کے لیے تو کہاں کہاں سے کتابوں سے حوالے لے آتے ہیں، پکڑ کے اندر سے پکڑ پکڑ کے کہاں سے لے آتے ہیں. اس کو تو ریسرچ کہتے ہیں. کہ جی بڑا زبردست مناظر اسلام ہے، بڑا مناظرہ کیا اس نے. کیا کروں، اس انسانیت کے ٹوٹنے میں اس ممبر کے بھی ہاتھ ہے، اس آگ لگنے میں اس ممبر کا بھی ہاتھ ہے. جہاں جہاں اقتدار والوں کا ہاتھ ہے، جہاں خزانہ لوٹنے والوں کا ہاتھ ہے، جہاں مختلف لوگوں کا ہاتھ ہے، جہاں جہاں چور لٹیروں کا ہاتھ ہے، اس گھر کو آگ لگنے میں اس ممبر کا بھی ہاتھ ہے. اور اس ممبر میں مجھ جیسے لوگ ہیں جو پیر بھی ہیں اور جو اور بھی ہیں، اس ممبر پر بھی ہاتھ ہے کچھ. اس کو تو مناظر اسلام کہہ دیا. اس نے کہا جی فلام فرقے کو اس نے ایسی چوٹیں لگائیں کہ کمال کر دیا. اور جو انسانیت کے دکھ درد دور کرنے کے لیے اگر انہی کتابوں سے خیر کے بول تلاش کر کے لے آئے تو اسے کافر قرار دے دیا. بڑی ناانصافی ہے. اپنے علم پہ رو کہ تمہارا مطالعہ اتنا وسیع نہیں ہے کہ تم اس علم کی کھوج تک پہنچو جہاں اللہ نے مجھے پہنچایا. اپنے علم پہ رو. مجھے کہنے لگے جی آپ سے عقیدت محبت تو تھی پر ہلا ہوا میں بھی تھا، میں بھی ہلا ہوا تھا کہ یہ کیا وظیفہ ہے اور کہاں سے لاتا ہے. میں نے کہا انہی اکابر کی، انہی علماء محدثین کی، انہی اولیاء بزرگوں صالحین کی کتابوں سے سارا کچھ ملتا ہے، اور کہاں سے ملتا ہے. پر بات یہ ہے ہمارا شعبہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے تو وہ تلاش کرنا ہے جو کسی مسلک کو کسی فرقے کو نیچا دکھانا ہے، اور اتنا کرنا ہے کہ اس کو کافر کی سٹیمپ لگا کے چھوڑنی ہے. پتہ نہیں اللہ کی جنت میں اتنی چھوٹی ہو گئی ہے، سارے کافر ہو گئے پتہ نہیں جنت میں کون جائیں گے. یہ پریشان ہوں میں، پتہ نہیں جنت میں کون جائے گا. سارے مسلمان تو کافر ہو گئے, اس نے اس کو کافر کہا, اس نے اس کو کہا, وہ تو سارے ہو گئے کافر. پتہ اب جنت میں کون جائے گا؟ جنت تو بنی انہی کے لیے ہے. کیوں جی, انہی کے لیے بنی ہے؟ کس کے لیے بنی ہے؟ رواداری, مزاج, برداشت, حلم, ایک دوسرے کو سہنا. اللہ کے فضل سے یہ تسبیح خانے کا پیغام ہے. مطمئن ہوں تسبیح خانے میں آج بھی ہر مسلک آیا ہوا ہے اور فراغ دلی سے آیا ہوا ہے. رمضان میں ہر مسلک, ہر فرقہ آتا ہے اور اجتماع میں بھی ہر جگہ آتا ہے اور مطمئن آتا ہے. ایک دوسرے کو ترشی نگوں سے ایک بندہ نہیں دیکھتا. یہ میری درخواست یہ ہے, بات سے بات نکلی میں کہاں چلا گیا. میری درخواست یہ ہے, اس وظیفے کو زندگی کا اہتمام دے, نسلوں کے لیے بھی, اپنے لیے بھی. نسلوں سے اگر چاہتے ہیں, نسلوں سے چاہتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ آج کل جو کراچی میں وبا پھیلی ہے گٹکے کی, اور اب یہ شکر ہے میں یہاں کی لاہور کی سڑکوں میں پان کی پچکاریاں اور سیڑھیوں کے کونوں میں, آپ منزلوں کی سیڑھیوں میں کونے میں جگہ 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 تھوک تھوک, ایسی طبیعت میری خراب ہوتی ہے. میں تو اپنے اس محلے کی گلیوں کو صاف کراتا رہتا ہوں. لوگ کنیکشن لینے کے لیے نیچے سڑکیں توڑتے ہیں, بنواتا میں رہتا ہوں, اس کو ڈھیریاں گندگیاں اٹھواتا. مجھے تو گلیاں بھی بری لگے. میں کہتا ہوں کپڑے پرانے پہن پر صاف پہن, جوتی پرانی پہن پر صاف پہن, داڑھی رکھ, اس کو کنگا دے, تیل لگا. وَإِذَلْ وَحُوشِ حُوشِرَتْ فِيكَ, تُو نے کیا بنایا ہوا ہے؟ کہیں بال کہاں جا رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں, ایک پانچا کہاں جا رہا ہے, ایک کہاں جا رہا ہے. اس دن میں نے کہا, میں نے کہا تُو نے شلوار کو کچھا بنایا ہوا ہے, نیچے کر ذرا, اتنا اونچا تو شلوار ہے, کچھا ہے, اس کو نیچے کر. میں نے کہا میری دیکھ کہاں, میری کہاں ہے, میری ٹکنے چلو دیکھ لیا کر, سنت ہے آقا کی. میرے دوستوں, امت کے ہر طبقے کو ہم نے ساتھ لے کے چلنا ہے, یہ سارے ہمارے ہیں. فقیر کے کشکول کے سارے فقیر کے ہوتے ہیں, کھڑے بھی کھوٹے بھی, پاک ناپاک سارے دھوبی کے ہوتے ہیں. دھوبی کسی کپڑوں سے نفرت نہیں کرتا. ہم نے امت کے ہر فرد نفرت نہیں کرنی, اندر سے بھی نفرت نہیں کرنی. دل سے دل کو راہ ہوتی ہے, پالیسیاں نہیں چلتی. اللہ دل کو ملاتا ہے, اور دل کی آواز دل پہ لگتی ہے, اور دل کی بات دل پہ لگتی ہے, اور دل کی چوٹ دل پہ لگتی ہے. یاد رکھیے گا, پالیسیاں زیادہ عرصہ نہیں چل سکتی. اندر سے کھوٹ اور باہر سے سات بسم اللہ نہیں چلتی. یہ وظیفہ, اس تسبیح کو پڑھیں اپنی نسلوں کے لیے کہ وہ نشے میں نہ پڑ جائیں. میں روز کیس دیکھتا ہوں, بیٹا بیٹھے بٹھائے بیٹے کا مذہب بدل گیا, بیٹھے بٹھائے بیٹے کا خدا نہ خواستہ کسی سوسائٹی میں پڑا اور ایسا بہکا اور نکل کہاں, بےچارا کوئی شیشے میں گیا اور کوئی دھوئے میں گیا اور کوئی نشے میں گیا اور کوئی گندگی میں گیا. نسلوں کی پروٹیکشن کے لیے یاد رکھیے گا میری ایک بات, کان کھول کے سنیے گا میری درخواست. میرے سارے محترم بیٹھے ہیں, میری بہنیں بھی سن رہی ہیں میری بات کو پوری دنیا میں. ایک بات یاد رکھیے گا, جس طرح میں ایک بات کہا کرتا ہوں, اولاد کو ڈگریاں دے سکتے ہیں, ٹرکوں کے جہیز دے سکتے ہیں, بھینسوں کے جوڑے دودھ گائیں دے سکتے ہیں, ساتھ خادمہ لونڈیاں نوکرانیاں دے سکتے ہیں, کوٹھیاں بنگلے دے سکتے ہیں, ڈائمنڈ ہیرے اور زبرد یاقوت عقیق مرجان اور سونے چاندی کے ہار سیٹ دے سکتے ہیں, اعلی سے اعلی نظام زمینیں رقبے کھو دے سکتے ہیں, پر نصیب اور مقدر کہاں سے دیں گے؟ ہے کسی کے بس میں؟ بولیں, کسی کے بس میں ہے؟ کسی کے بس میں نہیں ہے. یہ محمد الرسول اللہ, احمد الرسول اللہ, رب کعبہ کی قسم, اس میں نصیب اور مقدر ہے, اس میں حفاظت ہے, اس میں برکت ہے, اس میں راحت ہے, اس میں رحمت ہے, اس میں عطا ہے, اس میں فیض ہے, اس میں ساری کائنات کا نور ہے, اس میں ساری کائنات کی دولت ہے, اس میں ساری کائنات کا بخت ہے, اس میں ساری کائنات کی برکت ہے, اس میں ساری کائنات کی راحتیں, رحمتیں, شفقتیں, الفتیں, محبتیں, مروتیں, مودتیں ہیں ان لفظوں کے اندر. کیونکہ یہ لفظ کلمے کا حصہ ہے, کلمے میں محمد بھی ہے, اللہ بھی ہے. لا الہ الا اللہ, اللہ آتا ہے, محمد الرسول اللہ, کلمے میں اللہ بھی ہے اور محمد بھی ہے، اور اس میں اللہ بھی ہے اور محمد بھی ہے، اس میں محمد بھی ہے احمد بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ مجھے کہنے لگا وہ بندہ یہ آپ کی مریدنی کا خط ہے، اور اس کے اندر دعائیں اور کیفیات لکھی ہوئی تھی، اور کہنے لگا بس میرا شراب چھوٹ گیا بس۔ اچھا کیسے؟ کہنے لگے جی میں نے ہر نماز کے بعد 35 بار پڑھا محمد الرسول اللہ احمد الرسول اللہ، بس اس وظیفے کی برکت سے میری شراب مجھ سے چھوٹ گئی، اس وظیفے کی برکت سے میری شراب مجھ سے چھوٹ گئی۔ اپنی نسلوں کی حفاظت کے لیے کوئی پتہ نہیں، کوئی پتہ نہیں۔ تقدیر کا نظام ہے، نوح علیہ السلام کا بیٹا باپ کی نبوت کا انکاری ہو گیا، میں آپ کون ہیں؟ ارے نبی لوط علیہ السلام کی بیوی شوہر کی نبوت کی انکاری ہو گئی، ہوئے 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 ہوئے، اور آخری وقت تک، حتیٰ کہ ان کی موت اسی میں آ گئی۔ اور میرے آقا مدینے والے سے بڑھ کے کائنات میں کوئی ہستی رب کے بعد ہے تو بتا دو، اور ہوگی تو بتا دو۔ میرے مدینے والے کے خاندان کے 7 افراد اسلام قبول کیا ہے، بعض میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، کوئی بیشی ہو سکتی ہے، 7 افراد نے اسلام قبول کیا ہے اپنے خاندان کے۔ کتنے لوگ ایسے تھے جنہوں نے جبریل کو اترتے دیکھا، وحیوں کا نظام دیکھا، میرے آقا کے ہاتھ مبارک سے انگلیوں سے چشمے دیکھے، ارے گوہ کو کلمہ پڑھتے دیکھا میرے آقا کا، ارے مٹھی کے اندر کنکریاں ہیں ان کو میرے مدینے والے کی نبوت کا اقرار کرتے دیکھا، پہاڑوں کو ہٹتے دیکھا، جھاڑیوں کو سایہ کرتے دیکھا، ارے بادلوں کو میرے آقا اور آقا کی اما پہ محترمہ کے اوپر سائے، سارے نظام دیکھے آنکھوں سے، پر دل لیتا بنجر ہو گیا، دل نے مدینے والے کے کلمے کو قبول نہ کیا۔ خیال کرنا آپ، تسبیح ذکر ہمارے ٹرسٹ کے سامان میں کچھ چیزیں ایسی آتی میں ہل جاتا ہوں، بابا جی کی سٹک، سنے لوگ ہمارے ٹرسٹ میں دے جاتے ہیں سٹک، تسبیح، 5 سورے، سورتیں، قرآن، غلاف، ہر چیز، اینک، بابا گیا اور گھر سے تسبیح بھی گئی، تخت پوش بھی گیا، مصلی بھی گیا، جائے نماز بھی گئی۔ اپنی نسلوں کے لیے خیال کرنا، نسلوں کے لیے خیال کرنا۔ میں قبرستان میں تھا تو میں نے قبرستان میں جاتے جاتے دیکھا ایک بندہ کھڑا ہے، میں نے کہا میں پڑھ دوں؟ مجھے کہنے لگا کتنے پیسے لے؟ میں کہا جو دے دینا۔ میں نے دل سے پڑھا، میں نے کہا مولا لا وارث ہے، وارث کو، وارث کے باوجود، میں نے پوچھا کون ہے؟ کہ والدہ کی قبر ہے۔ میں نے کہا مولا وارث کے باوجود لا وارث ہے۔ میں نے پڑھا تو اس نے مجھے کچھ چھوٹے سے نوٹ 20-30 روپے نکال کے دیے، میں نے کہا یہ دینے کے ہیں، اس نے پھر 50 روپے نکال کے دے دیا، میں نے کہا یہ دینے کے ہیں۔ مجھے کہنے لگا کہ بس اتنا کافی ہے، آپ اتنا ٹھیک ہے لے لیں۔ اس لہجے میں اکتاہٹ تھی، ذرا اکتاہٹ تھی کہ خیال کر کونے تو نہ کون سا کوئی تیر مارا ہے۔ میں نے اپنی گتھلی سے بڑے بڑے نوٹ نکالے، دانستہ نکالے، میں نے کہا میرے پاس یہ نوٹ ہیں، میں تجھ سے نہیں لینا چاہتا۔ نہیں نہیں آپ رکھ لیں۔ میں کہا نہیں بھائی، یہ بہت سارے نوٹ رب نے دیے ہیں، پر میں تیری ماں پہ مجھے ترس ہے، تیری اماں تجھے سب کچھ دے کر گئی پر مدینے والے کا نام دے کر نہیں گئی، آج تو نے 20-30-40-100 کے پھول لیے ہیں اور پھول چڑھا کے کھڑا ہوا ہے اور ان پھولوں کی پتیوں کو سمیٹ رہا ہے، مجھے ایک جواب دے، اندر کے پھولوں کا کیا ہوگا؟ یہ باہر کے پھول تو کملا جائیں گے۔ اپنی نسلوں کے لیے یہ پڑھیں، اپنے لیے پڑھیں۔ نیٹ کی دنیا ہے، خباستوں کی دنیا ہے، اور یہ ہواؤں اور فضاؤں میں گناہ پھیلے ہوئے ہیں آکسیجن کی طرح۔ یہ جو آج سموک ہے کیا بلا ہے یہ؟ یہ اس کی طرح، یہ آلودگی کی طرح، یہ آلودگی ہے ہواؤں اور فضاؤں میں۔ میرا آپ کا بچہ اور میں آپ خود جو پہلا سانس لیا تھا، ان میں ہواؤں اور فضاؤں کی آلودگی ہمارے اندر گئی تھی۔ اماں کے پیٹ کے بعد جو سب سے پہلا سانس لیا تھا نا، اس سانس میں بھی نجاستیں، خباستیں، غلاظتیں اور گناہوں کی آلودگیاں پہلے سانس میں ساتھ گئی تھی۔ مولا اس کلمے کے بول کی برکت، محمد الرسول اللہ کلمے کا دوسرا حصہ ہے نا یا نہیں ہے؟ بھائی کلمے کا دوسرا حصہ ہے اور کلمہ اس کے بغیر پورا ہے؟ بولو مولا. اس کو اپنے لیے, اور یہ رزق کے لیے بہت زبردست ہے, دولت کے لیے بہت زبردست ہے, تقوی کے لیے, ولایت کے لیے, جو بہترین خواب چاہتا ہے, جو اللہ کی ہستیوں کو اور خود مدینے والے کا دیدار چاہتا ہے, اور کچھ تو ایسے ہیں جن کو روز دیدار ہوتا ہے. الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق, آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے تو دیدار ہوتا ہے. اس عمل کو, اس وظیفے کو کسی نماز کے بعد پڑھ لیا کریں, ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کریں, اہتمام کریں اور خوب اہتمام کریں, زندگی کا اس کو ساتھ بنائیں, 35 دفعہ پڑھ لیا کریں. دولت کے لیے, رزق کے لیے, گھٹن کے لیے, دل کی کڑھن کے لیے, اولاد کی نافرمانیوں کے لیے, میاں بیوی کے جھگڑوں کے لیے, گھر میں نفرت کے لیے, گھر کے مسائل حل کرنے کے لیے, ناکامیوں کو دور کرنے کے لیے, زندگی کے لطف کو پانے کے لیے, اور ولایت, اللہ کا تعلق, یا کسی ایسی علت کو چھوڑنے کے لیے جس علت کا میرے رب کو اور میرے درمیان معاملہ ہے, وہ ایسا عیب ہے میں کسی کو بتا نہیں سکتا. یہ لمحہ ہوتا ہے نماز کی, یہ گھڑی ہے ایک خاص, اس ساتھ اور گھڑی میں یہ کر لینا کام بن جائے گا, یہ کر لیں کام بن جائے گا. اور اس میں اگر میرے اور میری نسلوں کا تصور کر لیں گے تو آپ کا احسان ہوگا. میرا تھوڑا سا کمیشن ساتھ رکھ لیا کریں. انہوں نے کہا جی چار آنے میرے ہیں, ایک آنا میرا ہے. ہوتے ہیں بزنس میں ایک آنا, چار آنے, ایک پیسے, دو پیسے. اس نے کہا جی میرے اتنے اس کے ہیں, کوئی ایک تو پیسہ میرا بھی رکھ لیا کرو, کمیشن ایجنٹ ہوں, بس کمیشن لیتا رہتا ہوں, یہی میرا چندہ ہے, یہی میرا دھندا ہے, باقی سب نظام پہ رندہ ہے, یہ میرا کمیشن ہے. میرا بھی, میری نسلوں کا بھی حصہ ڈال لیا کریں, آپ کا مشکور ہوں گا, محتاج ہوں بہت زیادہ, منگتا ہوں رب کی کریمی کا. کر لیا کریں اور اس کو نہ چھوڑیں. یہ لمحہ ہوتا ہے, یہ ساتھ ہے, یہ گھڑی ہے جس میں قبولیت کے فیصلے ہو جاتے ہیں. مشکل ہے کوئی ہاں؟ مشکل ہے تو آج فیصلہ کریں, زندگی گزارنے کا عزم کریں, میں بھی آپ بھی. زندگی ہے, اس کو گزارنا ہے, پر کسی فیصلے کے ساتھ. پھر نوٹوں کو اگر ہواؤں کی طرح نوٹ اڑتے ہوئے آئیں گے, پر نہ میرے نہیں ہے. اس معاشرے کو ہم نے مل جل کے پاک اور شفاف بنانا ہے, اس کا میں پہلا محتاج میں ہوں. اس معاشرے کو مل جل کے میں نے اور آپ نے شفاف بنانا ہے. ان بادشاہوں کے ساتھ ہم نے تعاون کرنا ہے کہ بادشاہوں تم ہمارے معاشرے کی کرپشن کے لیے فکر مند نہ ہو, ہم آپ کے ساتھ ہیں, ساتھ ہیں. اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی وقت کا بادشاہ کسی کمی بیشی میں مبتلا ہو بھی گیا, تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنی خیر کو اور اپنی امانت کو نہیں چھوڑنا. ایک وقت آئے گا اما کے پاؤں کے دبانے کی طرح اس کے دل کی دنیا بھی بدل جائے گی. جیسے اما کا پاؤں میں نے کہا نہ چھوڑنا, اما جیسی ہو, اور ایک وقت آیا اما کے دل کی کایا پلٹ گئی, اما کے دل کی دنیا پلٹ گئی. پھر اما کو میرے پاس لے آیا, اما کو لے آیا میرے پاس. اوہو اما, کہہ رہے اما روتی بہت ہے, اسے کہیں اما کو اینک لگ گئی ہے. میں نے کہا رونے دے, رونے دے. پھر میں نے اسے ایک واقعہ سنایا, شاہ عبد العزیز محدث تیج رحمت اللہ علیہ کا واقعہ. سن لینا, بس آخری بات کر رہا ہوں. گھڑی کہاں چلی گئی؟ میں نے تو کہا تھا کہ دو گھنٹے بات کریں گے, کہاں گھڑی چلی گئی. شاہ عبد العزیز محدث تیج رحمت اللہ کا واقعہ سن لینا ذرا, اپنی جگہ پہ بیٹھ کے صبر سے میری بات کو غور سے. ایک قبر چور آیا, کفن چور آیا. اس نے کہا کہ ایک فقیر تھا, میرے پاس پیسے رکھتا تھا. ایک فقیر کا واقعہ ہے, کفن چور کا واقعہ نہیں, میں بھول گیا. پیسے رکھتا تھا, پھر وہ مر گیا. لمبا چوڑا واقعہ ہے. جب آخری وقت میں پہنچا, اس کو ڈھونڈتا ہوا, میرے پاس پیسے رکھتا تھا, پھر دوستی ہو گئی. پھر ایک وقت آیا وہ نہ آیا, کئی دنوں میں ڈھونڈتا ہوا گیا. تو اس نے آخری لمحوں میں مجھے کہا کہ بس ایک میری نصیحت ہے, جب مر جاؤں نا میرے پیسے میرے ساتھ دفن کر دینا. روپے ہوتے تھے نا وہ لوہے کے, پیتل کے, چاندی کے وغیرہ, میرے ساتھ دفن کر دینا. میں نے کہا ٹھیک ہے. کہنے لگے میں نے خفیہ طریقے سے اس کے پیسے اس کے ساتھ دفن کر دیے. تلک الایام نداولھا بین الناس, حالات زمانہ میں, مجھے فقر اور فاقہ آ گیا, میں غریب ہو گیا, اتنے حالات تنگ ہو گئے. کئی سالوں کے بعد جی میں خیال آیا, اس فقیر کی قبر میں پیسے تو تھے, اس کے کس کام کے؟ چلو لے آؤں، اگر چاندی کا اوپر سے نشان ختم ہو گیا ہوگا، چاندی تل کے بک جائے گی، میرے گھر کا دال دلیا گزارا ہو جائے گا. سوچتے سوچتے کئی دن کی کشمکش کے بعد آخر اس کی قبر کو ڈھونڈتا ڈھانڈتا پہنچ گیا، اس کی قبر کو کھودا اور کھود کے دیکھا تو اس کی ڈھانچہ ہڈیاں پڑی تھیں، سارے پیسے اس کی جسم پیسے سیٹنگ کے ساتھ لگے ہوئے تھے اور لال سرخ تھے. کہا کہ میرے اندر دولت کی حوث اور حالات کی پریشانی، میں نے جو ایسے پیسے کو ہاتھ ڈالا تو وہ ہاتھ کیا تھا، وہ تو انگارہ تھا، میری چیخ نکلی اور بس میرے ہاتھ میں جلن، بس زبردستی میں نے آگ قبر کو الٹا سیدھا بند کیا. اب ہر وقت ہاتھ میں پانی میں رکھتا ہوں اور میرے کسی پر چین نہیں آتا. دنیا ساری پھر چکا ہوں، کوئی معالج کوئی دنیا سارے علاج، ہند سندھ سارا پھر چکا ہوں، کہیں سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو حضرت نے فرمایا یہ جہنم کی آگ ہے، اس کو کائنات کوئی طاقت نہیں بجھا سکتی سوائے آنسو کے. ہائے ہائے، حدیث میں آتا ہے اللہ کے خوف سے بندہ رویا اور اتنی بھی نہ رویا کہ آنسو بھال گرے، چھوٹا سا آنسو، چھوٹا سا آنسو ان پلکوں کے درمیان اٹک گیا، ان پلکوں کے درمیان اٹک گیا اور نیچے بھی نہیں گرا. ایک ہی پل میں فیصلہ ہو گیا، یہ لمحہ ہے اللہ سے قبولیت کا. کیا فیصلہ ہوا؟ اور میں قیامت کے دن یہ چھوٹا سا آنسو اللہ کی بارگاہ میں دعویٰ کرے گا کہ مولا تیرے خوف سے میں نکلا تھا، چے جائے کہ اتنا چھوٹا کہ زمین پہ نہیں گر سکا، پر نکلا تھا مولا، اور اللہ اس چھوٹے سے آنسو کے دعوے کو اپنی رحمت کریمی سے قبول فرما کے رحمت کے فیصلے کر دے گا اور مغفرت کے فیصلے کر. تو فرمایا اللہ کے لیے رو اور وہ آنسو نیچے نہ گرانا، ان ہاتھوں اس ہاتھ کو لگا جس ہاتھ میں جلن آگ ہے، انشاءاللہ میرا علاج یہی ہے. شیخ نے فرمایا، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ رحمت اللہ کے بیٹے، میرا علاج یہی ہے کہ تیرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے گا. اور کچھ ہی عرصے کے بعد اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا. مجھے کہنے لگا اماں روتی ہے، میں نے کہا رونے دے اماں کو، یہ رونا ہی ایسا ہے جو اماں کو دھو کے رکھ دے گا. رونے دے، اماں کو اینک لگ گئی ہے، میں نے کہا کوئی بات نہیں، یہ آنکھ ہے اس لیے مولا کہ بہتی رہے، اس آنکھ نے آخر ختم ہو جانا ہے، آنکھ بہتی رہے تو اچھی بات ہے. مولا اپنی ذات کا رونا دے، مولا اپنے مدینے والے کے عشق کا رونا دے، مولا محمد اور آل محمد کی محبت کا رونا دے، مولا اصحاب محمد کی محبت کا رونا دے، مولا اپنے خاص الخاص بندے اولیاء صالحین کی محبت کا رونا دے، اور مولا اگر رونا دے تو اپنی ماں باپ کی محبت اور مرشد کے عشق کا رونا دے. اللہ ایسا رونا عطا فرمائے، اللہ ایسے آنسو جن آنسو کے اندر سچائی ہو، اور جو آنسو میری آخرت اور میری قبر کو ٹھنڈا کر دیں. اللہ والو یہ لمحے زندگی کے ہیں میرے آپ کے، ان لمحوں کے اندر میں نے آپ نے کچھ کرنا ہے اور کچھ فیصلے اللہ سے کروانے ہیں زندگی گزارنے کے. رب کریم میری آپ کی زندگی میں ہر لمحے کو قیمتی بنا دے اور ہر لمحے کو خیر بنا دے اور ہر لمحے کو راحت بنا دے اور ہر لمحے کو رحمت بنا دے. اب وہ لمحہ آ گیا ہے دعا کی قبولیت کا، اور میں جس مجمع میں میرے اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تذکرہ ہو اور پردیسی مسافر ہوں، دکھیارے غم کے مارے ہوں، پھر اس مجمع میں جو یقین کے ساتھ ہاتھ اٹھاتا ہے میرے رب کی غیرت اور رحمت گوارا نہیں کرتی کہ اس کے ہاتھوں کو خالی واپس کرتے ہیں. اللہ اکبر، غیرت اور رحمت دو لفظ کہے میں نے، بڑے بھاری لفظ ہیں، غیرت اور غیرت اور میرے رب کی غیرت اور رحمت گوارا نہیں کرتی کہ اللہ اس کے ہاتھوں کو خالی بھیج دے. پردیسیوں کا مجمع، دکھیار ہے غم کے مارے، دنیا سے دور دور سے آئے ہوئے، پتہ نہیں کوئی دنیا کے کس کونے میں کس درد کے ساتھ بیٹھا بات سن رہا، کوئی کس درد کے ساتھ یہاں آیا، کوئی کس غم کے ساتھ آیا. اب ہاتھ اٹھنے کا وقت ہے، اب قبولیت کے لمحوں کا وقت ہے، اب وہ گھڑی آ گئی ہے جس گھڑی کو آج ہماری تیسری جمعرات ہے کہ ہم اس تیسری ہے ہم اس گھڑیوں کو بیان کر رہے ہیں، ان لمحوں کو، ان ساتوں کو. اب وہ لمحہ، وہ سات آ گیا ہے، آ گئی ہے جس میں قبولیت، مقبولیت، محبوبیت اور اس کی شان کریمی کے فیصلے ہیں. تو ان لمحوں کے لیے تیار ہیں؟ یقین بھی ہے یا نہیں ہے؟ پکا، کامل، مکمل، اکمل، 100%. اور میرا رب یقین کے بقدر فیصلے کرتا ہے. میرا بندہ جیسے تیرا یقین ویسے میرا فیصلہ، جیسے تیرا یقین ویسے میرا فیصلہ. آج یقین کے ساتھ اللہ سے اللہ کو مانگنا ہے پہلے. واہ، سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا دو دعائیں مانگ، جو مانگے گا قبول ہوگی. اور کیا مانگا؟ اور پھر رب نے کیا دیا؟ واہ سبحان اللہ، دولتیں سارے جہان کی، خزانے سارے جہان کے، تخت سارے جہان کے، بخت سارے جہان کے، حکومتیں سارے جہان کی اور کائنات کی، اور ایسا تخت دیا نہ ملا ہے نہ ملے گا. لا یبغی احد من بعد، مولا دیا ہے نا، اور کسی کے بعد نہ دینا. اس آیت کا یہ ایک تجربہ ہے، چلتے چلتے بتا دوں، کبھی وضاحت کروں گا. جو کسی گریڈ پہ ہے اگر یہ آیت پڑھتا رہے گا اوپر جائے گا، ڈی گریڈ نہیں ہوگا. یہ بڑا تجربہ ہے اس آیت کا، کبھی بتاؤں گا. کچھ اعلانات ہیں جن میں آپ کی توجہ بہت ضروری ہے، اس کے بعد دعاؤں کا خاص لمحہ اور دعاؤں کی خاص گھڑی اور مقبولیت کی گھڑی. کچھ اعلانات ہیں جن میں آپ کی توجہ بہت ضروری ہے، اس کے بعد دعاؤں کا خاص لمحہ اور دعاؤں کی خاص گھڑی اور مقبولیت کی گھڑی. جناب آپ نے اجتماع، ابھی انشاءاللہ ہمارا روحانی آنے والا ہے، خدمت میں اپنے نام دیے ہیں، اور ہمارے موجودہ جو حال ہے اس کے نیچے حال نمبر 5 ہے. تو نیچے جو ہے ہمارے خدمت والے حضرات موجود ہیں، ابھی درس کے بعد، دعا کے بعد، لنگر کے بعد نیچے حال نمبر 5 میں سارے جمع ہو جائیں خدمت والے، مختلف شعبوں کی خدمت والے جنہوں نے نام دیے ہیں یا پہلے سے خدمت کر رہے. تو ہمارے خدمت والے حضرات انشاءاللہ ان کی ڈیوٹیاں، ان کی ترتیب مل جل کے بنائیں گے. اور یہ بات عام کریں کہ بستر جو ہے یہاں ایسے ہلکے لے آئیں کہ کیونکہ چھت کے نیچے پھر گرمی ہو جاتی ہے، ہلکے بستر لے آئیں اور اپنے بستر ساتھ لے آئیں، دم میں آنے والے، جمعرات کے درس میں آنے والے اور روحانی اجتماع میں آنے والے، بستر اپنے ہمراہ لے آئیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے درخواست کی تھی کہ گنگے حضرات کے بارے میں آپ حضرات شفقت نہیں فرما رہے. اپنے علاقے کے جو سماج سے گنگے ہیں، یعنی کانوں اور زبان سے بہرے گنگے ہیں، ان حضرات کو لانے میں آپ توجہ فرمائیں. اور کراچی کا درس انشاءاللہ 18 فروری کو اسی جگہ ہوگا، سائمہ ٹاور میں، دوپہر 1 بجے. اور ہمارا روحانی اجتماع 23 نومبر بروز جمعرات عصر سے شروع ہوگا، اور 26 نومبر کو پہلا حصہ پنجاب، بلوچستان اور بیرون ممالک، اور دوسرا حصہ جو ہوگا وہ 30 نومبر بروز جمعرات کی عصر سے شروع ہوگا، اور 3 دسمبر بروز اتوار صبح دعا ہوگی. اس دوسرے حصے میں صبح سندھ ہے، صبح سرحد ہے، آزاد کشمیر ہے. ابھی اسم اعظم کا درس 19 نومبر کو ہوگا، 19 نومبر کو نماز فجر کے فوراً بعد، اور 2 گھنٹے کے بعد پھر گیٹ بند کر دیا جائے گا. اسم اعظم کا درس اجازت عام ہے اور ہر بندہ ہر حالت میں شامل ہو سکتا ہے. اور اسی دن ہمارا پوری دنیا میں خدمت کا مذاکرہ درس ہوگا، جو پوری دنیا میں خدمت کرنے والے ہیں دم کے بعد یہی نیچے حال میں. اور اسی دن شام کو حلقہ کشف المحجوب ہوگا اور مراقبہ ہوگا انشاءاللہ تعالی اسی دن. اور احمد پرشرکیہ کا جو دم ہے وہ انشاءاللہ 31 دسمبر نماز فجر کے بعد ہوگا، اتوار کے دن. اور اس کے لیے بھی وہاں رش کی زیادتی کی وجہ سے کھانے اور رہائش کی ترتیب نہیں ہو سکے گی، اس کے لیے خود ہی بستر وغیرہ اگر وہاں لائیں تو وہاں قیام کی اجازت نہیں ہوگی. جو حضرات آئیں دم کے لیے تشریف لائیں گے. جن حضرات کو اپکری کی پوسٹیں نہیں ملتی، فیس بک کے پیج پر جا کر سیٹنگ کا طریقہ دیکھ لیں. ابھی درس کے بعد چھت پہ لنگر کی ترتیب ہوگی. بعض حضرات فوراً تشریف نہیں لے جاتے، پھر بعد میں لنگر نہ ملنے کا شکوا کرتے ہیں. رسالے کو کیبل پہ پھیلانے والے حضرات بہت توجہ کر رہے ہیں. مزید حضرات سے درخواست ہے کہ اس میگزین کو کیبل پہ پھیلائیں، تاکہ کیبل پہ ایسی چیزیں آنی چاہیے، اپکری جیسی چیزیں آنی چاہیے. اس کو پھیلانے کے لیے ہمارے ہر
ابکری رسالے کے صفحہ نمبر 40 پہ ایک ٹیلی نار کا نمبر دیا ہوا ہے 0343871009، اس پہ میسج کریں کہ میں اپنی خدمت دینا چاہتا ہوں، اور ہر جمعرات کو درس کو انگریزی زبان میں ترجمہ کرنے کے لیے بھی اسی موبائل پہ میسج کریں، ضرور کریں. بلکہ وہ حضرات جو مختلف خدمتیں کرتے تھے ترجمے کی، درس لکھنے کی، ابھی وہ خدمت نہیں کر رہے اور یا ان سے خدمت میں رابطہ نہیں ہو سکا، وہ بھی اسی موبائل پہ پھر سے اپنی خدمت کے لیے یاد دہانی کرائیں. اور حامیم لا ینصرون 313 دفعہ ابھی اجتماع آ رہا روحانی، اس کی حفاظت کے لیے، اللہ سے مدد کے لیے، میری نسلوں کی حفاظت، ساتھیوں کی، اس نظام کی، اس کے لیے حامیم لا ینصرون 313 دفعہ ضرور پڑھا کریں پوری طاقت اور تصور اور توجہ کے ساتھ. اور اسی طرح یا حافظ و یا سلام 11 بار یا ایک تسبیح ضرور پڑھا کریں. انٹرنیٹ تسبیح خانہ اور موتی مسجد میں بعض خواتین اور مرد مجھ سے اپنا کوئی رابطہ، رشتہ، ناتا جوڑ کے لوگوں کو بہت عجیب و غریب باتوں سے ورغلاتے ہیں، ایسے لوگوں سے احتیاط بھی کریں اور ان کے لیے ہدایت کی دعا بھی کریں. روحانی منزل اور درود محل، تسبیح خانہ اور سارے نظام کے لیے ہمیں اعمال کے لیے ہدیہ چاہیے. سردیاں ہیں، روزے رکھیں، اللہ سے مانگیں. اور اجتماع کے لیے تو اللہ توفیق دے ابھی سے روزہ رکھنا شروع کر دیں کہ یا اللہ ہمارے روحانی اجتماع کی ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما اور ہر فتنے سے محفوظ فرما. ابھی سے روزے رکھنا، نماز حاجت پڑھنا، تسبیحات، دعائیں، اہتمام شروع کر دیں اللہ سے مانگنا. اور اپنے روحانی تجربات، مشاہدات خط کے ذریعے، نیٹ، ای میل کے ذریعے ضرور لکھا کریں. اور جس کو ملا ہے خدمت اور عبادت سے ملا ہے تو یہاں تسبیح خانے میں چند دن، چند ہفتے، چند مہینے خدمت اور عبادت کے لیے ضرور گزاریں. اور بوڑھے حضرات اپنی زندگیاں وقف کریں. ذکر خاص کا کارڈ ساتھ نہ لے جائیں، امانت ہے، کہیں خیانت نہ ہو جائے. اور ہر گھر میں شجرہ طیبہ، منتخب احادیث اور آداب معرفت، یہ کتاب ہونا لازم ہے. اس کو تھوڑا تھوڑا روز مطالعہ کیا کریں، پڑھا کریں، بچوں کو سنایا کریں. اور اپنے موبائل پر فالو اپکری کا میسج ضرور لگائیں، اگر نہیں لگا ہوا تو فری میسج آئیں گے، ساتھ بیٹھے بندے کو موبائل دے کے اس سے میسج ضرور لگوائیں. اپنے جوتے ہی استعمال کریں. ابھی مجمع جب دعا کے بعد اٹھے گا تو اپنی جیبوں، جوتوں اور اپنے موبائلوں کی خود حفاظت کریں، کوئی ہماری غفلت سے گنہگار نہ ہو جائے. اور خواتین ہر حال میں درس میں شامل ہو سکتی ہیں، اور جگہ جگہ راستوں میں کھڑے نہ ہوں، اور اللہ سے دعاؤں کے ساتھ آیا کریں اور دعاؤں کے ساتھ جایا کریں. اب دعا کا وقت ہے، خاص وقت ہے، پوری توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ اللہ سے مانگنا ہے. اللہ پاک انشاءاللہ ہماری دعائیں بھی قبول فرمائے گا اور امت کی ضروریات بھی پوری فرمائے گا، اور امت کے آئے ہوئے غم اور مصیبتیں اللہ ٹال دے گا انشاءاللہ. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہ
یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذی القوۃ المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذی الجلال والاکرام یا ذی الجلال والاکرام یا ذی الجلال والاکرام. یا اللہ پوری امت کو کامل ایمان دے دے، اخلاص دے دے، برکت دے دے، عافیت دے دے، دل کی دنیا بدل دے مولا، من کی دنیا بدل دے مولا، جذبوں کی دنیا بدل دے، پوری انسانیت کے حال پہ رحم فرما، پوری انسانیت کے حال پہ فضل فرما اور کرم فرما، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، دنیا آخرت کی ساری خیریں عطا فرما اور دنیا آخرت کی ساری برکتیں عطا فرما. جو مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگا عطا فرما. یا اللہ نماز خشوع والی دے دے، ذکر دھیان والا دے دے، ہمارے دل کی دنیا بدل دے مولا، من کی دنیا بدل دے مولا، جذبوں کی دنیا بدل دے. یا اللہ ہماری ساری روحانی ضرورتیں پوری فرما، ساری روحانی غذائیں عطا فرما، ساری روحانی فٹنس عطا فرما. اور اے اللہ ہمیں بدل دے، ہمیں بدلنے کا ذریعہ بنا دے، اور ہمیں امن کا ذریعہ بنا دے، ایمان کا ذریعہ بنا دے، رواداری اور محبت کا ذریعہ بنا دے، الفت اور چاہت کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ ہمارے حالات پہ فضل کر دے، ہمارے حال پہ کرم کر دے، ہماری ضرورتوں کو غیب سے پورا کر دے، اور ہماری مشکلیں حل کر دے، ہماری پریشانیاں دور کر دے۔ اللہ تیرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں، غیب کے خزانے سے ہماری ضرورتیں پوری فرما۔ اللہ بے گھروں کو گھر دے دے، بے دروں کو در دے دے، بے سہاروں کو سہارا دے دے مولا، سسکتے ہوئے لوگوں کا سہارا بن جا۔ اللہ ان کی دعائیں قبول فرما، مظلوم کی مولا مدد کو آ جا، اور ظالم کو اپنی پکڑ سے بچا کے معاف بھی کر دے اور ہدایت بھی دے دے۔ تیرے پاس قدرت پکڑ کی بھی ہے، اور تیرے پاس قدرت مولا معافی کی بھی ہے۔ تو کریم ہے، تو کریم ہے، تو کریم ہے، کرم کو پسند کرتا ہے، تو رحیم ہے، رحم کو پسند کرتا ہے، تو مولا سخی ہے، عطا کو پسند کرتا ہے۔ اے سخی آقا، ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما، ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما، اور ہماری پریشانیاں دور فرما، ہمیں ذلتوں سے نکال دے، علتوں سے نکال دے، اور قلتوں سے نکال دے، ہماری نسلوں کو بھی ذلت، علت اور قلت سے بچا۔ اے اللہ، ذلت کی زندگی سے بچا، ذلت کی صبح شام سے بچا، اور ذلت کی موت سے بچا، اور ذلت کی قبر سے بچا۔ اے سخی آقا، خاتمہ ایمان پہ کر دے، دنیا میں مولا عافیت کی زندگی دے دے، عافیت کی سانسیں دے دے۔ یا اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفا دے دے، جو قرض دار ہیں ان کے قرضے دور کر دے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور کر دے۔ اے اللہ، جو ذلیل ہیں انہیں عزت دے دے، اللہ جو مفلس ہیں انہیں لباس دے دے اور غذا دے دے، اور ان کی ضرورتیں پوری کر دے۔ اللہ میرے وطن کی حفاظت فرما، اس کے سرحدوں کی حفاظت فرما، اس کی چھاونیوں کی، کچہریوں کی حفاظت فرما۔ اللہ میرے وطن کے ایوانوں کی حفاظت فرما، بادشاہوں کی حفاظت فرما، وزیروں، مشیروں، فقیروں، امیروں، غریبوں کی حفاظت فرما، اور اللہ میرے وطن کے ایٹمی نظام کی حفاظت فرما، اور مولا بیٹیوں کی، ماؤں کی حفاظت فرما، اور غیب سے ہماری ضرورتیں پوری فرما، اور ہماری مشکلیں حل فرما، اور ہمیں مولا اپنے غیب سے دنیا میں بھی خیریں دے دے، آخرت میں بھی خیریں دے دے، اور غیب سے دنیا میں بھی برکت دے دے، اور آخرت میں بھی برکت دے دے۔ اللہ، دور پرے سے بیٹیاں، بہنیں، مائیں اور بھائی آئے ہیں، اے مولا ان کی حاضری قبول فرما، اور ان کی حاضری کو قبول فرما کے دنیا آخرت کی ضرورتوں کو پورا ہونے کا ذریعہ بنا، اور دنیا کی اور آخرت کی مصیبتیں دور ہونے کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ، بے اولادوں کو اولاد دے دے، بے اولادوں کو اولاد دے دے، بے اولادوں کو اولاد دے دے، بے گھروں کو گھر دے دے، بے دروں کو در دے دے، بے سہاروں کو سہارا دے دے۔ ہماری ساری مصیبتیں دور فرما، ساری پریشانیاں دور فرما، اور ساری مشکلیں حل فرما۔ جو مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگا عطا فرما۔ ہماری دنیا آخرت کی ساری پریشانیوں کو دور فرما، اور ہمیں ہر مشکل ہمارے لیے آسان فرما۔ اللہ، جتنے بھی لوگ آئے ہیں ان سب کی ساری حاضریاں قبول فرما کے ان کی ساری دل کی مرادیں پوری فرما، اور دنیا کے جس کونے میں جو بیٹھا آمین کہہ رہا اس کی آمین کو قبول فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، وصلی اللہ علی النبی الکریم، وصلی اللہ علی النبی الکریم، وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ واطرتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جی کون بتائے گا؟ جو بتائے ادھر تشریح لائے، ضرور بتائیں، یہ بھی اللہ کی رحمت اور سعادت ہے، کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے۔ جو بتائیں ادھر، اس طرح کوئی سوال نہ کیجئے گا، اپنے کوئی طبی ٹوٹکا کوئی آزمایا ہو، روحانی ٹوٹکا آزمایا ہو تو اس کو بیان کیجئے۔ جی بتائیے، جی بتائیے۔
السلام علیکم، محمد رسول اللہ، احمد رسول اللہ۔ میں تقریباً 12 سال میں نے پان کھایا، لگاتار میں پان کھاتا تھا، یا مسجد میں جانا بار پان تھوکتا تھا، واپس آتا تھا پھر پان، چین سموکر تھا پان کا، یہ اس کی برکت سے میرے بالکل مجھے اب ذرا برابر بےچینی بھی نہیں ہوتی. مان سامنے آئے, گٹکا سامنے آئے, میں اتنا گٹکا کھاتا تھا میں آپ کو بتا نہیں سکتا.
کتنا کھاتے تھے؟
بہت زیادہ.
کتنا مطلب پان کتنے کھا جاتے؟
پان کا کوئی حساب نہیں.
ویسے
جب نشہ نہ ہو تو پھر لگاتار اور بھی لے.
آج حساب کر لیں کتنا پان کھاتے تھے روزانہ؟
20-25.
اللہ کلندر تھے. میں کہ شاید 5-6 کھاتے تھے.
نہیں, بہت زیادہ پان کھاتا تھا. اور اس کی برکت سے نا ابھی مجھے پہلے میں پھر آہستہ آہستہ اس طرح چھوٹے جب میں ادھر آنا شروع ہوا نا خانقاہ میں, تو تھوڑا پہلے لیتا تھا پھر ڈسٹ بن میں پھینک دیتا تھا. کوئی چیز ایسی تھی کہ مجھے کہتی تھی پھینکو اس کو, پھر میں اور لیتا تھا پھر اس کو پھینک دیتا تھا. کوئی اس طرح کو مہینہ کو چلا تو اس کے بعد بالکل ابھی کوئی پان گٹکا وغیرہ کوئی چیز بھی ہو مجھے طلب بھی نہیں ہوتی بالکل. یہ بھی پتا نہیں تھا کہ میں نے کبھی کھایا تھی.
گٹکا بھی کھاتے تھے؟
گٹکا بھی بہت زیادہ کھاتا تھا, بہت زیادہ.
کتنا؟
50-50 بھی کھا جاتا تھا دن کو.
یا کریم, 50-50
ہر وقت کھاتا تھا.
اس وظیفے کی برکت سے اب طلب بھی نہیں ہوتی؟
مجھے بالکل پتا بھی نہیں چلتا.
اچھا بھائی دیکھو, اگر میں نے اپنی کوئی چیز بیچنی ہوتی تو بندے کرائے کے بٹھا کے بیٹھا ہوتا, تو نے کہنا ہے مجھے یہ فائدہ ہوا تو نے. میں نے تو مدینے والے کا سودا بیچ رہا ہوں. کس کا سودا بیچ رہا ہوں؟ کملی والے کا سودا بیچ رہا ہوں. مجھے کیا ضرورت ہے کرائے کے بندے بٹھانے کی؟ اپنی کی دوائی چلو ہوتی پھر تو فائدہ ہوتا, بھائی فلاں دوائی سے میں فائدہ ہوا میری دوائی بک جائے گی. اللہ قبول کرے جی.
اور اس میں یہ مرغ کی اذان کا آپ نے بتایا تھا نا, وہ ایک عمل آپ نے بتایا تھا کچھ درد پہلے, وہ صبح صبح اٹھتے ہوئے اللہ کو یاد کرنا ہے. اے میرے اللہ میں آپ کو اور آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دن بھر یاد کروں گا. تو سامنے ایک مرغ رہتا ہے نا, تو وہ جس وقت یہ نام لیتے ہیں نا اسی وقت مرغ جو بولتا ہے, مجھے پہلے صبح وقت ویسے بولتا ہے پھر میں نے نوٹ کیا نا, تو اس وظیفے کی برکت سے جو صبح صبح اٹھتے ہوئے اللہ کو بستر میں یاد کرنا ہے, وہ حضرت نے بتایا تھا کہ بستر میں اللہ کو. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جا ایک رشتے کو بھیجتے ہیں کہ جا میرے بندے کے ماتھے پہ غنی لے دے. تو پہلے میں نے سمجھا چاہے تو ویسے ہی مرغ بولتا ہے, تو میں نے کچھ دن نوٹ کیا پھر وہ اسی وقت ضرور بولتا ہے. اور جب درود پاک یا اس طرح کوئی بھی اب لگاتار کوئی پڑھے تو مرغ ضرور بولتا ہے
جی. اور بتائیں آج کوئی نکاح ہے؟ اعلان تو نہیں کیا نکاح کا, کسی نے بتایا نہیں ہے آج نکاح ہے؟ کسی نے بتایا نہیں, شاید بتایا ہوگا میں بھول گیا ہوگا. ٹھیک ہے جزاک, نکاح ہے انشاءاللہ.
چھوٹے بھائی کی شادی تھی تو ہم نے جو ہے نا کھانا کم بڑھ گیا تھا اور لوگ زیادہ آ گئے تھے, تو جب ہم نے مجمع کو دیکھا تو میں نے سورۃ قریش کو 3 دفعہ پڑھ کر سارے مجمع پر پھونک مار دی, اور اس کے بعد حسبنا اللہ نعم الوکیل پڑھنا شروع کر دیا. تو اللہ تعالی نے اتنی برکت ڈالی کہ ہم نے سب کو کھانا بھی کھلا دیا, اور اس کے بعد ہم نے مدرسوں میں بھی کھانا دے دیا اور محلوں میں بھی بانٹ دیا.
ماشاء ماشاء جی.
السلام علیکم, میرا نام محمد آصم ہے, میں ادھر لاہور کا رہنے والا ہوں. تقریباً انہی دنوں میں, 1 سال پہلے کی بات ہے, میرا ایک ریسٹورینٹ ہے فیصل ٹاؤن میں. ریسٹورینٹ جو تھا وہ اتنے خسارے میں جا رہا تھا کہ 6-7-8 لاکھ روپے مجھے مہینے کا پڑ رہا تھا. اس کی وجہ سے کافی پریشانی تھی. پھر ایک دن ایسا ہوا, میرے ایک دوست ہیں انہوں نے مجھے, مطلب ہم تقریباً اس کو بند کرنے لگے, جو اس پہ سرمایہ لگا ہوا تھا, اچھا خاصا سرمایہ لگا ہوا تھا, ساری زندگی پوچھی. میں سرکاری ملازم تھا, میری گریجوٹی, میرے سارے فنڈز وغیرہ سب اس میں لگ گئے, اب کچھ بھی نہیں رہا. پھر حضرت جی کے پاس آئے ہم, حضرت جی نے مطلب یہ گھڑی جو ہے نا اسی نسبت سے, شاید میں یہ واقعہ نام بیان کرتا لیکن آج جو حضرت جی نے بیان فرمایا ہے اس گھڑی کی نسبت سے میں آپ کی علم میں یہ بات لانا چاہ رہا ہوں کہ یہ گھڑیاں جو ہیں یہ کس تیزی سے اور کیسے, مطلب غیر یقینی طور پر کہ یقین بھی نہیں ہوتا عام بندے کو کہ اس طرح بھی ایسے بھی ہو سکتا کہ دنوں میں مطلب آپ اس مقام پہ آ جائیں جس کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ہوا یہ کہ حضرت جی کے بعد ہم جانے کے تقریباً ایک ہفتے کے بعد ہم نے اللہ کا نام لے کے اس کو شروع کیا دوبارہ، اس میں تھوڑی سی تبدیلی کی، چلنے لگ گیا. پہلے مہینے میں خسارہ کم ہو گیا، دوسرے مہینے میں بلکہ 15 دنوں کے بعد ہمارا بریک ایون پہ آ گیا. اس کے بعد 2 مہینوں کے بعد وہ منافع میں چلا گیا. اب 1 سال ہے مسلسل، مطلب پہلے تو وہ چل رہا تھا، اب وہ دوڑ رہا ہے. پھر اتفاق دیکھیں کہ وہاں حضرت جی ایک دفعہ تشریف لائے، ہماری خوش قسمتی وہاں حضرت جی کے ساتھ ان کے کوئی مہمان بھی تھے، ہم 5-6 لوگ اکٹھے ہو گئے. ٹیبل چھوٹی تھی، برابر میں ایک میاں بیوی اور 2 بچے بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کھانا بھی کھا لیا، سب کچھ کر لیا. اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کھڑے بھی ہیں، بزرگ ہیں، ان کے پاس مطلب اگر ہم ان کو سیٹ دے دیں تو وہ بیٹھ جائیں، لیکن وہ اٹھے نہیں. وہ مسلسل دیکھتے رہے حضرت جی کی طرف، میں ان کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے گیسٹ، ہم کہہ تو نہیں سکتے کہ آپ اٹھے جی، یہاں پہ آپ نے کھانا کھا لیا ہے، لیکن وہ اتنی محبت کی نظروں سے دیکھ رہے تھے میاں بیوی حضرت جی کی طرف. پھر مطلب وہ باہر آ گیا، وہ بندہ جو تھا نا، مطلب وہ ینگ تھا، مطلب جوڑا، اس کے ساتھ 2 بچے بھی، ہارڈلی 8-7 برس کے ہوں گے. میں نے کہا آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ مطلب کہ تو یہ بات نہیں ہے، ہم گھر سے نکلے تھے، ہم نے حضرت جی کا نام سنا ہوا تھا، حکیم طارق صاحب کا، لیکن ہم نے کبھی دیکھا نہیں تھا. آج ایسے ہی مطلب میاں بیوی ہم یہ ذکر کر رہے تھے، ہم ان کا وہ سنتے تھے درس، تو ہمیں یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ یہ ہمارے ساتھ اس طرح، ہم ان کو اس طرح دیکھیں گے، اپنے اتنے قریب تھے کہ 3 فٹ کے فاصلے پہ ہم بیٹھے ہیں. میں نے کہا آپ بتاتے ہم آپ کی ملاقات کروائے تھے، کہتے ہم مگن اتنے تھے کہ مطلب ہم اتنی سوچ میں پڑ گئے کہ یا اللہ یہ کیا ہوا، کس طرح، مطلب یہ حیرانگی میں ہم تھے، ہم نہ آپ سے کچھ کہہ سکے نہ ان سے کچھ کہہ سکے. تو یہ مشاہدے 2-3 تھے میرے. دوسرا یہ ہے، میری ایک رائے ہے، یہاں پہ میں نے حضرت جی کے رفا کا ایک جو قریب ہے ان سے بھی بات کی تھی. اب یہ جو مجمع اتنا ہوتا ہے، حضرت جی یہاں درس فرماتے ہیں جب، تو یہ عام مطلب کروڑوں لوگ دیکھتے ہیں دھاری دنیا میں، لیکن اس میں یہ ہے کہ کسی کو اتنا علم نہیں ہے کہ اتنے مجمع کے سامنے یہ بیان ہو رہا ہے، اتنے لوگ ان حماق سے اس کو سن رہے ہیں. اس میں بزرگ ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، اور ہماری جو جوان نسل ہے وہ زیادہ تر اس طرح غالب ہو رہی ہے. وہ ان کو نظر آنا چاہیے، کیمرہ ہر طرف جانا چاہیے. بلکہ اب جب دعا ہوتی ہے، دعا میں آج کل نائٹ ویژن کیمرے ہیں، وہ ان کو کیپچر کرنا چاہیے، نظر آنا چاہیے لوگوں کو کہ تسبیح خانے میں دعا کس انداز میں ہوتی ہے. آخر یہ لائٹ اس کی بجا دی جاتی، روشنی میں مطلب گل کر دی جاتی ہے، کیوں اس کو بھی مطلب لوگوں کے عام ذہنوں میں جو خدشات یا جو بھی ہے جس طرح ہے، یا کسی کے علم میں نہیں ہے، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کس طرح ہے، اس کو کیسے کرنا ہے. نمبر 3، اگر یہ نائٹ ویژن کیمرے اور یہ سارا مجمع کو عام حالات میں بھی دیکھیں، جو ٹی وی پہ یا ادھر میڈیا پہ جو درس ہوتے ہیں اس میں تمام میڈیا دکھاتے ہیں، پبلکلی جب تک لوگوں کے علم میں نہیں آئے گی نہیں پتا چلے گا. بلکہ وہ تو عورتوں کا بھی دکھاتے ہیں کہ عورتیں کس طرح کس انداز میں سن رہی ہیں. تو میری ایک تجویز تھی. تیسری، حضرت جی کے بہنوئی سگیر صاحب کے لیے دعا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں مغفرت عطا فرمائے. اور ایک بار ایک دعا کرنا چاہوں گا اگر حضرت جی جانے